الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقال الله تعالى أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. قرآن کریم کے اندر جن کفار اور جن مشرکین کو مخاطب بنایا گیا ہے، جن کو تبلیغ کی گئی ہے، جن کو خطاب کیا گیا ہے، پہلے بیان ہو چکا ہے کہ وہ پانچ طبقے ہیں ابتدائی طور پہ، اور چھٹا طبقہ وہ بعد میں پیدا ہوا ہے، یہود ہیں، نصارہ ہیں، صابئین ہیں، مجوسی ہیں، مشرکین ہیں، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف، تو وہاں پہ ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جن کو باقاعدہ قرآن کریم نے مختلف مقامات پہ خطاب کیا ہے اور دعوت اصلاح پیش کی ہے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ منافقین کا طبقہ، علماء کرام نے فرمایا ہے کہ کفر ابتدائی طور پہ اس کی دو قسمیں، ایک کہلاتا ہے کفر تحقیقی مثلا ایک شخص ہے یا ایک فرقہ ہے جس کے فاسد عقائد، جس کے غلط اعمال اور جن کا زیغ و زلال وہ تمام علماء اور تمام مفسرین محدثین ان پر ایک جیسا واضح نہیں ہے. بلکہ اہل علاقہ ان کو قریب سے جاننے والے، ان کو قریب سے دیکھنے والے، ان کے ساتھ معاملہ رکھنے والے، ان علماء کرام اور ان اہل علم کو پتہ چل جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو مذکورہ فرقہ ہے، لوگ ہیں، یہ دائرہ ایمان سے خارج ہو چکے ہیں. اور ان کے بارے میں صرف انہی لوگوں کا، انہی علماء کا فتویٰ ہوتا ہے جنہوں نے ان کے بارے میں تحقیق سے کام لیا ہوتا ہے. عموماً علماء کرام یا مفتیان کرام سے اگر ان کے کفر کا فتویٰ طلب کیا جائے تو شاید اتنی آسانی سے بغیر تحقیق کے ان کے بارے میں تکفیر کا فتویٰ وہ نہیں مل سکتا. مثلاً مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، جب اس نے ابتدا میں محکمات کے اندر تعویلات کرنے کی کوشش کی اور دین اسلام کے مسلمہ عقائد، قرآن کریم کے مسلمہ آیات کے ترجمے معانی کے اندر اپنی طرف سے تحریف کی کوشش کی، اپنی طرف سے تعویل کی کوشش کی، تو قادیان کے آس پاس اور قریب کے جو علماء حق تھے وہ شروع ہی میں اس کو پہچان گئے تھے کہ اس شخص کے عقائد کیا ہیں، اس شخص کا نظریہ کیا ہے، اس شخص کے عزائم کیا ہیں. اور ابتدا کے اندر بہت سارے علماء کرام، بہت سارے مفتیان کرام، انہوں نے تکفیر کا فتویٰ دینے سے اجتناب کیا، قدرے توقف کیا ہے، جو کہ احتیاط کی علامت ہے، جو کہ عین ہے، شرعی اصولوں کے مطابق ہے. لیکن جیسے جیسے اس کے فاسد عقائد اور اس کے مذموم عزائم اور دین اسلام کے اندر اس کی اپنی نفس پرستی وہ واضح ہوتی چلی گئی، تو علماء کرام نے پھر اس کے بارے میں فتویٰ دینے سے پہلے والا اجتناب نہیں کیا، بلکہ باقاعدہ ہر ادارے سے، ہر اہل حق عالم سے، ہر مفتی سے اس کے بارے میں فتویٰ صادر ہوا. یہ کہلاتا ہے کفر تحقیقی، کہ تحقیق کے بغیر کسی شخص کا، کسی فرقے کا، کسی گروہ کا کفر وہ مسلمانوں پر واضح نہیں ہوتا. اور دوسرا ہوتا ہے کفر مسلم، جیسے مشرکین ہیں، جیسے منافقین ہیں، جیسے یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں. قرآن نے، حدیث میں، صحابہ نے، تابعین و اتباع نے، امت کے ائمہ نے، سب کا اس کے اوپر اجماع ہوتا ہے اور سب نے دو ٹوک موقف اختیار کیا ہوتا ہے ان کے کفر کے بارے میں. یہ جو قرآن کریم کے اندر بار بار کافر کا ذکر آتا ہے، ان الذین کفروا اولئک هم الکافرون قل یا ایھا الکافرون، یہ کفر کیا چیز ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے. کفر کے معنی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے مقابل میں کیا چیز آ رہی ہے، کیونکہ کفر کا لغوی معنی کفرا اے انکرا، انکار کرنا، اور پھر اس انکار کا قرائن کے مطابق مختلف معنی، مختلف تراجم کیے جاتے ہیں. سب سے زیادہ جو کفر مستعمل ہے وہ انکار نعمت کے معنی میں مستعمل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر کرو اور کفر نہ کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفر یہ انکار نعمت، کفران نعمت اور نعمت کی ناشکری، یہ کفر ہے. اور اس کے اوپر ایک اور دلیل نوٹ کر لیجئے، لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، غالباً سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے احسانات، اللہ تبارک و تعالی کے انعامات اور اللہ کی طرف سے جو عطا ہوئی ہے اس کے بدلے میں شکر ہونا چاہیے، کفر نہیں ہونا چاہیے. البتہ کفران اور انکار یہ کبھی مخرج عن النعمہ ہوتا ہے اور کبھی مخرج عن الملہ ہوتا ہے. مخرج عن النعمہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے آیات پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں اور احسانات، اللہ کی طرف سے جو فضائل کیے گئے، اللہ کی طرف سے جو انعامات کیے گئے، اگر ان کا انکار کیا جائے، ان کی ناقدری کی جائے، ان کو نہ پہچانا جائے، اور اگر پہچانا جائے تو کما حق کہو اس پر بندگی نہ بجائی لائے جائے، یہ کہلاتا ہے الکفر المخرج عن النعمہ، جو نعمت سے محروم کرنے والا کفر ہے. اور اسی طرح اللہ کی وحدانیت کا انکار، اللہ کے احکام کا انکار، اللہ تبارک و تعالی کے تعلیمات اور آپ کی شرائع کا انکار، یہ کہلائے گا الکفر المخرج عن الملہ. علماء کرام سے کفر مصطلح بھی کہتے ہیں، یعنی اہل علم اور علماء اور شرائع کے درمیان جو کفر کہلاتا ہے اصطلاح میں، وہ یہ کفر ہے. پھر اس کفر کے بعد جو بہت زیادہ شد و مت کے ساتھ ذکر ہوا ہے اور بہت زیادہ تفاصیل بیان کی گئی ہے، وہ مشرکین کی بھی ہے. مشرک کیا چیز ہے؟ مشرک کسے کہتے ہیں؟ اشرک یشرک اشراک، شریک کرنا. اللہ تبارک و تعالی کی شان میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی بزرگی میں، اللہ کے قادر مطلق ہونے میں، اللہ کے احکام میں، اللہ کی مشیت میں، الغرض تمام وہ صفات کمالیہ، تمام وہ اللہ تبارک و تعالی کے صفات، اللہ تبارک و تعالی کے افعال، اللہ کی مشیت، کہ جس میں اللہ کے سوا اللہ کے غیر میں سے کسی کو بھی شریک کرنے کی کوشش مذموم کی جائے، اسے شرک کہتے ہیں. شرک اعتقادی اور شرک عملی، علماء کرام نے یہ تقسیم فرمائی ہے. اگر کسی شخص کے اعتقاد کے اندر یہ بات داخل ہو چکی ہے، کہ غیر اللہ کے اندر، غیر اللہ بھی مختار ہے، غیر اللہ بھی مشکل کشا ہے، غیر اللہ بھی حاجت روا ہے، غیر اللہ بھی مدد رسا ہے، فلانے دن یہ کام نہیں کرنا ہے، راستے میں کالی بلی گزر جائے تو اس کا یہ نقصان ہے، اور بچوں کو فلاں جگہ لے کے نہیں جانا ہے، اور فلاں دن اس رنگ کے کپڑے نہیں پہننے، فلاں بابا کے پاس ضرور جانا ہے، اس کو راضی رکھنا ہے، اس کی نظر و نیاز فلاں تاریخ کو لازمی ہے ورنہ وہ ناراض ہو جائے گا، اور اس کے ناراض ہونے سے بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ سب شرک اعتقادی، جس میں شرک کا تعلق انسان کے عقیدے سے، انسان کے اعتقاد سے، اور انسان کا جو دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں نظریہ ہوتا ہے، اس میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی شرک والی چیز ملوث ہو جائے تو یہ شرک اعتقادی کہلاتا ہے. اسی طرح شرک عملی، یہ بھی بہت زیادہ خطرناک چیز ہے. اگرچہ کوئی شخص منہ سے، زبان سے کچھ نہ کہتا ہو، لیکن آج فلاں کی برسی ہے، ایک سال پورا ہو گیا ہے، لہذا اب اس کے لیے برسی کا اہتمام کیا جائے، کسی کی 40واں ہے، 40 دن پورے ہو گئے ہیں تو 40ویں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، کسی کے 3 دن ہو گئے تو 3ویں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، میت اس کو غسل دیا جا رہا ہے تو اس دوران پٹھانوں میں ایک رسم مشہور ہے تختِ الوا کہ اگر غسل کے دوران حلوہ بن رہا ہے تو یہ اس میت کی مستقبل اور اس میت کے قبر کے حالات میں آسانی پیدا کرے گا, اور حلوہ نہیں بنا تو بس میت تو سیدھا جہنمی ہے اور جہنم سے اس کو حلوہ کے علاوہ کوئی اور نہیں بچا سکتا. یہ سب شرک عملی. اچھا خاصا پٹھان ہے, نماز پڑھتا ہے, مسجد جاتا ہے, کبھی کبھی چلا اور سے روزہ بھی لگتا ہے, لیکن کچھ اس قسم کے احکام اور اس قسم کے کام ان سے سرزد ہوتے ہیں, رسومات چلی آ رہی ہیں, لایانی قسم کے عقائد چلے آ رہے ہیں, لایانیات قسم کے افعال چلے آ رہے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے شرک فعلی. ہمارے بھائی لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے. کبھی کبھار کسی تعویذ کے اوپر اتنا زیادہ ان کا اعتماد ہو جاتا ہے کہ اس تعویذ کے بغیر وہ زندگی گزارنے کو محال سمجھتے ہیں, ناممکن سمجھتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اگر یہ تعویذ نہ ہوتا تو نہ جانے کتنا کتنا نقصان ہو جاتا, کتنی مشکلات ہو جاتی. گزشتہ کل بات ہو چکی ہے کہ مؤثر صرف اور صرف اللہ کی ذات کو سمجھنا ہوگا, یہی عقیدہ رکھنا ہوگا اور یہی حقیقت ہے, تب کام چلے گا, ورنہ شرک سرزد ہو سکتا. مولوی صاحب نے دم کر دیا اور اس دم سے فائدہ ہو گیا تو اب وہ اللہ کو بھول گیا اور اس مولوی صاحب کو خدا بنانے کی کوشش کی جا رہی. کچھ بھی ہو جائے یہی سب سے بڑے ہیں اور بس جی یہی تو سب سے اعلیٰ ہیں, اور اگر یہ نہ ہو اور اگر یہ ناراض ہو گئے تو بہت نقصان ہو جائے گا اور بیڑا غرق ہو جائے گا. شرک عملی. مولوی صاحبان میں یہ کمال کہاں سے پیدا ہوا, اس کو علم کہاں سے نصیب ہوا, اس کو شفا کی آیات اور شفا کی احادیث اور اس کی رہنمائی قرآن و سنت نے کی ہے. اور قرآن و سنت یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے, وہ توحید والا ہونا چاہیے, وہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام اور شرائع کے مطابق ہونا چاہیے. لہذا شرک اعتقادی یہ بھی مشرکین میں داخل ہو جائیں گے, اور شرک عملی یہ بھی مشرکین میں داخل ہو جائیں گے. وہ جو نام نہاد مکہ کے مشرکین تھے وہ ان دونوں میں مبتلا تھے. اعتقاد تو ان کا آپ حضرات کے سامنے ہے, فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا اور بتوں کو اللہ کے شریک کہنا, اولیاء اللہ اور صلحاء کو اللہ کے شریک ٹھہرانا, یہ ان کا عقیدہ. اور اسی طرح اہل مکہ والے عرفات میں حج کے لیے نہیں جا سکتے. اب یہ بدعقیدہ کہاں سے پیدا ہوا اور یہ اللہ کے حکم میں شرکت کہاں سے پیدا ہوئی نہ جانے, لیکن اہل مکہ اس کا عمل کرتے تھے, بتوں کے نام پہ ذبیحے کرتے تھے, نظر و نیاز کرتے تھے. وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا, شرک عملی. اور اس سلسلے میں پھر شرک جو ہوتا ہے وہ کبھی شرک فی دعا ہوتا ہے, کبھی شرک فی تصرف ہوتا ہے, کبھی شرک فی العبادت ہوتا ہے, کبھی شرک فی الاستعانت ہوتا ہے, اور یہ تمام کے تمام گمراہی ہے، اور یہ تمام کے تمام ایک شخص کو اللہ کے دین کے راستے سے ہٹانے والی اشیاء ہے. شرک فی دعا، آج کل آپ حضرات کے سامنے یہ بیماری اور یہ مذموم فعل بہت زیادہ عام ہے. سید الطائفہ ولی من اولیاء اللہ حضرت الشیخ عبد القادر الجیلانی البغدادی رحمت اللہ علیہ کو باقاعدہ بدعقیدہ لوگ غوث پاک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غوث پاک، غوث مدد، یعنی وہ مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، العیاذ باللہ. اسی طرح مختلف بابے، مختلف مزارات، مختلف ایسے لوگ جو اللہ کے نیک ولی گزرے ہوں، اللہ کے نیک صلحاء گزرے ہوں، ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کو پکارا جاتا ہے، اور ان سے مانگا جاتا ہے. یہ شرک فی دعا ہے. اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا، اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھنا، جیسے بت پرست کرتے ہیں، جیسے قبر پرست کرتے ہیں، یہ شرک فی العبادہ. اور جی فلاں شخص کو سب پتا ہے، فلاں بابا ہر وقت ہمیں دیکھتا رہتا ہے، اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، اور فلاں شخصیت مجلس میں تشریف لا رہی ہے اور وہ ہما وقت نظر رکھے ہوئے ہیں، شرک فی العلم. آپ کا کام نہیں ہو رہا تو فلاں بابے کی قبر پہ چلے جاؤ اور وہاں اس سے دعا کرو، وہاں اس سے رو رو کے مانگو. اولاد نہیں ہو رہی تو فلاں قبر پہ چلے جاؤ، فلاں بابے کے پاس چلے جاؤ. شرک فی الاستعانہ، مدد میں شرک شامل کرنا. حالانکہ یہی مسلمان، یہی شخص، یہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا، شرم تم کو مگر نہیں آتی. کہ ایک طرف اللہ سے یہ کہنا ایاک نعبد، اور آپ طلباء کرام جانتے ہیں یہاں پہ ضمیر منفصل منصوب مقدم ہے، التقدیم مقام التاخیر یفید الحسر والاختصاص. ایاک کو آگے اسی لیے لائے ہیں کہ حسر ہو جائے، صرف اور صرف اللہ ہی سے استعانت، صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت، اور اس کے غیر میں سے کسی کی کوئی عبادت. اور شرک فعلی کی بے شمار قسمیں، ہر وہ فعل جس میں کہیں نہ کہیں اللہ کے سوا کی طرف متوجہ ہونا ہو، اللہ کے سوا کسی کی طرف دھیان جاتا ہو، اللہ کے سوا کسی کو خوش کرنے کا فعل کیا گیا ہو، ایسا کوئی فعل جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور اس کو عقیدہ سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنا، اس قسم کے تمام چیزیں یہ شرک فعلی کے اندر داخل ہو جائیں. اس سلسلے کے اندر نہایت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا سلسلہ اس طرح کا ہے کہ جی ہم تو اللہ کے نیک مندوں کو یاد کرتے ہیں، ہم تو صلحاء اور اولیاء اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں اور ہم تو ان کے پیروں کی مٹی ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. یہ جال بچھایا جاتا ہے ابلیس کی طرف سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. آپ مثال دیکھیے، حضرت مریم علیہ السلام، ان کی والدہ قرآن میں کہتی ہیں رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اے اللہ، میں نے آپ کی نظر مانی ہے، آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وکفلہا زکریہ، اور وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں رہی. پتہ چلا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر موجود تھے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے زکریہ کی نظر نہیں مانی، کسی اور پیغمبر یا نبی یا رسول کی نظر نہیں مانی. نظر مانی تو صرف اور صرف اللہ کی نظر، حالانکہ پیغمبر کی موجودگی میں اس سے بڑھ کے، اس سے اعلی مقام والا، اس سے بہتر مرتبے والی کوئی شخصیت دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتی. لیکن مریم علیہ السلام کی والدہ جب اپنی اولاد کی نظر مان رہی ہے اتنی بڑی نظر، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے. علماء کرام فرماتے ہیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نظر، دعا، تصرف، علم، عبادت، استعانت، یہ چیزیں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے شایہ نشان ہیں. اس کے علاوہ کسی ذات، کسی ولی، کسی اللہ کے نیک بندے، کسی بت، کسی فرشتے، الغرض کسی بھی مخلوق اور کسی بھی شے کے لیے اگر اس کو منسوب کر لیا جائے تو یہ شرک میں شامل ہو. اور مشرکین مکہ وہ بھی یہ شرارت کرتے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے جواب میں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں، یہ جو ہمارے معبود ہیں، یہ تو سب اولیاء ہیں، افرائیتم اللات والعزى ومناۃ الثالثۃ الاخرى. کہا جاتا ہے کہ بخاری شریف میں یہ ان سے قبل کے نیک لوگ تھے. لات کو لات اس لیے کہتے ہیں کانا یلت السویقہ للحاج، جب حج کے لیے حاجی صاحبان آتے تھے تو یہ ان کے لیے شربت اور ستو بناتے تھے، اس سے ان کا نام لات پڑ گیا. اور مشرکین نے ان کا بت بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی. اس طرح جتنے بھی بت تھے 360 365، ان میں کوئی ایک بت بھی ایسا نہیں تھا جو مظاہر کسی فاسق فاجر گناہگار بے دین اور بے علم شخصیت کی طرف منسوب، بلکہ سب یا تو کسی پیغمبر کی طرف، یا کسی اللہ کے ولی کی طرف، یا کسی نیک بابے کی طرف، یا کسی فرشتے کی طرف، یا اپنے آبا و اجداد میں کوئی نیک آدمی گزرا ہو اس کی طرف منسوب کر کے بت بنا کے اور اس کی عبادت شروع کر. اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھرپور رد فرمایا سورہ نوح کے آخر میں، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوس و یعوق و نصرا. وسرین فرماتے ہیں یہ سب اللہ کے ولی تھے اور یہ سب نیک لوگ تھے، لیکن بعد میں آنے والے مشرکین نے ان کے نام پہ بت بنا کے اور ان کی عبادت شروع کر دی. آج بھی یہ سلسلہ جاری ہو ساری. فرق صرف اتنا ہے کہ اب بت نہیں بنائے جاتے اور طریقے اختیار کیے جاتے. فلا شخصیت اللہ کی ولی تھا، لہذا اب اس کا ایک آستانہ ہونا چاہیے. فلاں بزرگ وہ اولیاء اللہ میں سے تھا، ذرا چلے جائیں اور ان کا مزار دیکھ لیں، ان کے قبر پہ کیا ہو رہا ہے دیکھ. لاہور کے اندر داتا دربار، پاک پتن میں مسعود الملت والدین، فرید الدین مسعود دنشکر رحمت اللہ علیہ، کراچی میں نفس زکیہ جنہیں عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے، بے شمار اس قسم کے اولیاء گزرے ہیں، بے شمار صلحاء گزرے ہیں. بعد میں آنے والوں نے ان کے بارے میں جو روش اور رویہ اختیار کیا وہ انتہائی نامناسب اور شرک اور بدعت کی طرف لے جانے والا. اور قرآن کریم کے اندر جو روئے سخن ہے زیادہ اعتناء ہے، زیادہ خطاب ہے، زیادہ دلائل دیے گئے ہیں وہ مشرکین کے سمجھانے کے لیے، ان کی دعوت کے لیے اور ان کے اعتقادات فاسدہ کے جواب میں ہی دیے گئے ہیں. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. یہاں تو باقاعدہ لفظ آ گیا اولیاء. اولیاء کس کی جمع ہے؟ ولی کی جمع ہے. جن لوگوں نے ان کو اپنا معبود بنایا، جن لوگوں نے اولیاء کو حاجت روا بنایا، جن لوگوں نے اولیاء کو مشکل کشا بنایا، جن لوگوں نے اولیاء کو غوث سمت بنایا، جن لوگوں نے اولیاء سے استعانت طلب کی، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. قرآن کہتا ہے ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے، اور کیا چاہیے. قرآن میں باقاعدہ ولی کا لفظ استعمال ہو گیا. ان اولیاء سے مراد شرکا ہے، ان اولیاء سے مراد اللہ کی وحدانیت میں کسی کو بھی جن کو شریک کیا گیا ہو وہ مراد. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر تشریف لے گئے اس کے اندر بھی تین مرحلے ہیں. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اس کو اسراء کہا جاتا ہے. اور مسجد اقصی سے ساتویں آسمان تک اس کو معراج کہا جاتا ہے. اور ساتویں آسمان سے پھر عرش اور لامکان کی طرف سدرۃ المنتہا کی طرف سفر، اسے اعراج کہا جاتا ہے. حمزہ عین را الف جیم اعراج. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء میں تھے، آپ نے صحابہ سے فرمایا، رأیت موسیٰ نبی اللہ عند الکسیب الاحمر یصلی فی قبرہ. میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. یہ روایت بیان کر کے حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ ارے ارے حضرت، موسیٰ علیہ السلام تو بڑے اللہ کے نبی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام تو بڑے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، چلیں چلیں جلدی کریں، اونٹ تیار کریں، جلدی کریں، سفر کا تیاری کریں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ولی تھے، ان کی قبر پہ جانا ہمارے لیے ضروری ہے. اور ہم وہاں جائیں، موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ ایک مزار بنائیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے آگے پیچھے ہوں، اور وہاں پہ نظریں اور نیاز بانٹیں تاکہ موسیٰ علیہ السلام خوش ہو جائیں. کسی ایک صحابی نے بھی یہ کہا ہو تو دکھاؤ کدھر. بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کبھی ہمارا اس طرف سے گزر ہوا تو میں وہ قبر آپ لوگوں کو دکھا دوں گا. کسی صحابی نے اصرار بھی نہیں کیا کہ حضرت آپ ہم نے لازمی دکھائیے، آپ ہمیں ضرور دکھائیے، کسی کی طرف سے یہ اصرار نہیں ہے. دکھا دیا تو اچھی بات، نہیں دکھایا تو کوئی بات نہیں. اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس وہ بکمال ہے، وہ کافی اور شافی ہے، اور ان کی تعلیمات کامل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، اس کے بعد کسی اور بزرگ ولی، اللہ کے نیک بندے یا کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، ان کی شرائع اور ان کی تعلیمات وہ ہمارے لیے منسوخ ہو چکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف میں کہ میں نے یونس علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ پہاڑ سے اتر رہے ہیں، حج کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور تلبیہ پڑھ رہے ہیں. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یونس علیہ السلام کون سی قبر، کون سی پہاڑ پہ تشریف لائے اور کن راستوں سے تشریف لا رہے تھے جب آپ نے دیکھا، تاکہ ہم جائیں اور اس راستے کی مٹی اٹھائیں اور اس کو چومیں اور پھر وہاں پہ بدعات کا ایک بازار گرم ہو جائے. کسی نے یہ نہیں کہا. اور سب سے مشکل مسئلہ یہی ہے شرک و بدعت کا، اس لیے کہ جب کسی شخص کے اپنے گھر میں کوئی پریشانی پیدا ہو جائے، اپنے گھر میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے، کوئی مشکل پیدا ہو جائے، تو وہ بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے. اور یہ جو شرک و بدعت کی بیماری ہے، خاص طور پہ ہمارے بر صغیر کے مسلمانوں کے اپنے گھروں کے اندر پیدا ہو گئی، لہذا اس بارے میں بہت زیادہ محنت، بہت زیادہ احتیاط، بہت زیادہ اعتنا کی ضرورت. طلباء کرام بات سمجھیں، بخاری شریف میں فرمایا، اذا مات فیہم رجل صالح منوا علی قبرہ مسجدا. مشرکین میں جب کوئی مشرکین سے قبل جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا، مر جاتا تھا، تو اس کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیا کرتے تھے. بخاری شریف میں موجود ہے. इसका क्या मतलब है? कब्र के आगे पीछे होना, कब्र के नजरें और नियाजें करना, उस पे चादरें चढ़ाना, उस पे फूल चढ़ाना, ये सब मस्जिद के हुक्म में आता है। मस्जिद यानी मकाम है सजदा। और अब तो ये भी शुरू हो गया है बाकायदा कब्रों के सामने झुकना और उनके सजदा करना, ये भी अमली तौर पे शुरू हो गया। और इसी तरह वजालू फीही सुअरा, और तस्वीरें लगाते थे जो उनके औलिया और उनके सुलाहा फौत हो जाते थे। फिर आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुखारी में, उलाएका शरार खल्कल्ला, ये अल्लाह के मखलूक में सबसे बुरे और सबसे गंदे लोग हैं। इन्नल लजीन तदउन मिन दूनिल्लाह इबादुन अम्सालुकुम, तुम अल्लाह के सवा जिन्हें पुकारते हो, जिन्हें तलब करते हो, जिन्हें से इस्तेआनत करते हो, ये सब तुम्हारी तरह अल्लाह के बंदे हैं। और अल्लाह के बंदे वो मुश्किल कुशा हाजत रवा और वो गौस और वो मददगार नहीं हो सकते। जिसमें बंदगी आ जाए, जिसमें एहतियाज आ जाए, जो खाना खाता हो, जो पानी पीता हो, वकालू मा लिहाज़ा रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, बिदअतियों से तो मुशरिकीन भी अकलमंद नजर आते हैं। वो कहते थे जो खाने पीने वाला होता है तो वो कोई खास बंदा नहीं होता, और बिदअती उनको तो कोई तमीज ही नहीं, कोई खाए पिए ना खाए पिए सब अच्छे हैं, सब बाबे हैं, सब मुश्किल कुशा हैं, सब हाजत रहो हैं। लिहाजा इस हवाले से एहतियात करनी चाहिए और इन मामलात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। हमने इब्तिदा में यह बात अर्ज की थी कि तौहीद ये बुनियाद है, तौहीद ये असास है, तौहीद ये पहली ईंट है। अगर ये दुरुस्त होती है तो फिर इसके ऊपर जो दीवार खड़ी होगी वो सही होगी, जो इमारत होगी वो मजबूत होगी। और अगर तौहीद के अंदर शिर्क पैदा हो जाए, कमी पैदा हो जाए, कजी पैदा हो जाए, खिश्ते अव्वल चूने हद में मारकस ता सुरैया मीर अवन दीवारकस। शेख सादी कहते हैं जब मैमार मिस्त्री पहली ईंट टेढ़ी रख दे तो दीवार आसमान तक क्यों ना हो वो दीवार टेढ़ी ही होगी। और फिर मुशरिकीन की भी किस्में, शिर्क बिल जिन, शिर्क बिल कवाकिब, शिर्क बिल मलाइका और शिर्क बिल इबाद सालिहीन। बाकायदा मुशरिकीन की अकसाम में मुशरिकीन बिल इबाद सालिहीन मौजूद। शिर्क बिल जिन, वो जिन्नात की इबादत, जिन्नात को पुकारना, जिन्नात को मुश्किल कुशा हाजत रवा समझना, जिन्नात से इस्तेआनत करना, ये मुशरिकीन बिल जिन। मुशरिकीन बिल कवाकिब, आज फला सितारे का दिन है, आज फला सितारा आगे हो रहा है, आज पीछे हो रहा है, आज आपका सितारा गर्दिश में है, ये सब शिर्क, इनको मुअस्सिर समझना, इन पे एतकाद रखना, इनके मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाना, सब शिर्क। شرک بالملائکہ، کہ اللہ کے فرشتے وہ ہماری دعا سنتے ہیں، وہ ہماری سفارش کرتے ہیں اور ہم ان کی عبادت کریں گے تو وہ اللہ کی علیحظہ باللہ بیٹیاں ہیں، اللہ اس سے خوش ہوگا. شرک بالملائکہ اور شرک بالعباد الصالحین، خواہ اس میں انبیاء ہوں، اس میں صلحاء ہوں، اس میں اللہ کے نیک بندے ہوں، ان کی قبروں کو پوجنا اور ان کو مشکل کشا حاجت روا بنا لینا، یہ شرک بالعباد الصالحین کہلاتا ہے. اور اس سلسلے میں قرآن کریم نے مختلف مقامات پہ مختلف گروہوں کا، مختلف مشرکین کا اور مختلف کفار کا تفصیل کے ساتھ رد کیا ہے. کہیں پہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤ، ان کے فاسد عقائد، اس کا رد کیا گیا. اور کہیں پہ مشرکین کے فاسد عقائد، اور پھر ان کا تعلق کہیں جنات کے ساتھ ہے، کہیں ملائکہ کے ساتھ ہے. سورہ انبیاء میں وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، پھر آگے فرمایا لا یسبقونہ بالقول وهم بأمره یعملون، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ اس کے مطابق چلتے ہیں، اس سے ہٹ کے ایک ذرہ برابر بھی ان کی کوئی بات نہیں چلتی. اور اسی طرح کواکب وغیرہ، کائنات، اس کے بارے میں جو ان کے فاسد عقیدے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی رد فرمایا ہے مختلف مقامات. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل، چاند، سورج، ستارے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق عمل پیرا ہیں، اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. اور مشرکین بالعباد الصالحین کا رد بھی مختلف مقامات پہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر، میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت پیش کی، افحاسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، اور اس طرح مختلف مقامات پہ باقاعدہ ہر ایک گروپ کو، ہر ایک گروہ کو مخاطب کر کے اس کا بالتفصیل رد کیا گیا ہے. طلباء کرام بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ بدعقیدہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اولی طور پہ دعوت دی گئی ہے، اولی طور پہ ان سے خطاب کیا گیا ہے اور ان کو سمجھانے کے لیے مختلف دلائل بیان کیے گئے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم انا نسألك ثواب الشاكرين ونزل المقربين ومرافقة النبيين ويقين الصديقين وإخبات المؤمنين وشفاعة النبيين لا سيما شفاعة سيد الشافعين يوم الدين. اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارفع درجته في أعلى عليين، وثقل له في ميزانه، واعف عن زلاته وخطياته، وارزق ويانا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مقبولة ومبرورة. یہاں ایک طالب ہیں، ان کے کسی ساتھی یا عزیز کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. سورة بقرہ مدنی سورت ہے, 286 آیات ہے اس سورت میں اور 40 رکوع ہے. ترتیب قرآنی کے اعتبار سے یہ دوسری سورت ہے. سورہ فاتحہ سے پہلے کوئی سورت نہیں تھی, اس لیے وہاں ہم نے ربط کی بات نہیں کی. سورہ بقرہ سے پہلے چونکہ سورہ فاتحہ ہے, اس لیے آج ربط کے بارے میں مختصر بات آپ کے سامنے بیان کریں گے. متقدمین اور متاخرین میں تھوڑا سا اختلاف ہے ربط کے بارے میں. متقدمین کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے سورتوں میں ربط تلاش کرنا یا ربط بیان کرنا یہ سعی عبس ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ درر منصورہ ہے, بکری موتیہ ہے آیات قرآنی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے جو آیات ہے شاہی فرامین کی طرح, جس طریقے سے بادشاہ وقتاً فوقتاً مختلف امور کے بارے میں اور مختلف مسائل کے بارے میں فرامین جاری کرتا ہے, اس میں ربط نہیں ہوتا, تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے حاجات کے اعتبار سے اور اسی طریقے سے ان کے مسائل کے اعتبار سے اور سوالات کے اعتبار سے اور اسی طریقے سے پیش آنے والے واقعات کے اعتبار سے مختلف فرامین مختلف ایام میں نازل فرمائے ہیں, اور ان میں کوئی ربط تلاش کرنا یا ان کے اندر ان آیات میں ربط پیدا کرنے کی کوشش کرنا یہ بالکل ایسا فعل عبث ہے جس طریقے سے ایک بادشاہ کے فرامین میں ربط پیدا کرنے کی کوشش کرنا یہ ایک فعل عبث ہے. لیکن متاخرین اور بعض دیگر حضرات وہ کہتے ہیں کہ ایک عام انسان کا جو کلام ہوتا ہے وہ مربوط ہوتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی کا کلام جو تمام کلاموں کا سردار ہے وہ کیسے غیر مربوط ہوگا؟ اس میں بھی ضرور ربط پایا جاتا ہے, اور اس ربط کی طرف رسائی حاصل کرنی ہوگی, اسے تلاش کرنا ہوگا کہ سورتوں کے آپس میں کیا ربط ہے اور اسی طریقے سے آیات کے آپس میں کیا ربط ہے. یہ حضرات کہتے ہیں کہ ربط کی وجہ سے کلام کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے اور کلام کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے, جس طریقے سے ایک گھر کی دیواریں جب مربوط ہوتی ہے اس کے بلاک اور پتھر, تو اس طریقے سے وہ دیواریں مضبوط ہوتی ہیں اور وہ دیوار کہلاتی ہے, اور جب اس میں ربط ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ دیوار نہیں کہلاتی ہے بلکہ وہ ملبہ کہلاتا ہے, اور پھر اس میں طاقت نہیں ہوتی, اور اس طریقے سے وہ چھت کو جو ہے نا اٹھا نہیں سکتی پھر. تو اس طریقے سے یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے نا یہ مربوط ہے, سورتوں میں بھی ربط ہے اور اسی طریقے سے آیات میں بھی ربط ہے. اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے جو سورتوں کے مذکور ترتیب ہے یہ توقیفی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب کو قائم رکھا تھا اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ حضرت جبرائیل کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے اور حضرت جبرائیل آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے جب کوئی آیت اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورت کے اندر فلاں آیت کے بعد رکھے. تو ظاہر ہے یہ ربط ہے, اور اس قسم کے ارشادات سے ربط کے قائلین کے بات کی تائید ہو جاتی ہے. یہ تو ایک مختصر بات تھی ربط کے بارے میں. اب اسی بات کے بعد آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا ربط بیان کریں گے سورہ فاتحہ کے ساتھ. تو حضرات مفسرین نے تو بہت سارے ربط بیان کیے ہیں, اس میں اہم دو ربط میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلا ربط یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, سورہ فاتحہ میں بندے نے درخواست ہدایت پیش کی تھی بارگاہ الہی میں, اور سورہ بقرہ میں اجابت درخواست کا ذکر ہے. یہ ایک بہترین اور مضبوط ربط ہے سورہ فاتحہ میں اور سورہ بقرہ میں. وہاں بندے نے درخواست دی تھی کہ یا اللہ صراط مستقیم کی طرف میری رہنمائی فرما, درخواست دی تھی بندے نے. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس کے درخواست کو قبول کر کے اس کی درخواست کا جواب دیا ہے. اور وہ جواب کیا ہے؟ سالک الکتاب لا ریب فیہ, صراط مستقیم کے بارے میں آپ نے درخواست دی تھی, آپ کی درخواست قبول ہو گئی, اور جواب یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھے, یہی صراط مستقیم ہے. تو وہاں درخواست ہدایت ہے اور یہاں اجابت درخواست ہے. دوسرا ربط یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اجمالاً تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ, سورہ فاتحہ میں اجمالاً تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا تھا, منعم علیہم اور مغضوب علیہم اور اسی طریقے سے ازوالین. ان کا تذکرہ سورہ فاتحہ میں اجمالاً کیا گیا, اور سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تذکرہ تمہید سورت میں تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے. تو گویا کہ سورہ فاتحہ متن ہے اور سورہ بقرہ اسی متن کا کیا ہے؟ شرح ہے. وہاں تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے اجمال کے ساتھ, اور یہاں ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہے, منعم علیہم اور مغضوب علیہم اور ضالین. یہ دوسرا ربط ہے سورہ بقرہ کا سورہ فاتحہ کے ساتھ. سورہ بقرہ کی ابتدا میں الف لام میم جس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، حروف مقطعات کے بارے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طریقے سے مجدد الف ثانی نے یہ قول ارشاد فرمائے ہے کہ یقینی طور پر تو اس کا معنی متعین نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ظن کے درجے میں اس کا معنی متعین کیا جا سکتا ہے اور بیان کیا جا سکتا ہے. اختلاف ہے متقدمین اور متاخرین میں، اسی طریقے سے متکلمین اور محققین میں. متاخرین اور متکلمین کہتے ہیں کہ حروف مقطعات اور اسی طریقے سے آیات متشابہات یہ معلوم المراد ہے، اور وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر غور فکر کا حکم دیا ہے، تو غور فکر کا حکم اللہ نے پورے قرآن مجید میں دیا ہے، تو غور فکر کا حکم تب درست اور صحیح ہوگا جب قرآن مجید اول سے لے کر آخر تک سارا کا سارا کیا ہو، معلوم المراد ہو. اگر بعض آیات معلوم المراد ہے اور بعض آیات معلوم المراد نہیں ہے، تو پھر سارے قرآن مجید کے اندر غور فکر کا حکم یہ صحیح اور درست نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سارے کے سارے قرآن مجید کے ساتھ چیلنج دیا ہے قرآن مجید کے منکرین کو. اگر تمہیں شک شبہ ہے قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں، تو آپ قرآن مجید کی کسی ایک سورت کے، یعنی پورے قرآن مجید کا مثل لائے نہیں لا سکتے ہو، دس پاروں کا لائے نہیں لا سکتے ہو، تو اس طریقے سے کم کرتے 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 آخر میں جو ہے نا بات کہاں تک آئی، بھی سورت میں مثلی ایک مختصر سورت جیسی سورت جو ہے نا بنا کر پیش کریں. تو چیلنج پورے قرآن مجید کے ساتھ دیا گیا ہے، اور یہ چیلنج تب صحیح ہوگا کہ جب قرآن مجید اول سے لے کر آخر تک سارا کا سارا کیا ہو، معلوم المراد ہو. اگر ایک کلام کا معنی مطلب معلوم نہیں ہے، تو اس کے ساتھ چیلنج دینا کیسے درست اور صحیح ہوگا. یہ وجہ بیان کرتے ہیں متاخرین، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حروف مقطعات کے ساتھ بھی کلام فرمایا ہے اور خطاب فرمایا ہے اہل عرب کو، اور اس طریقے سے پوری دنیا کی انسانیت کو. تو اگر یہ معلوم المراد نہیں ہے، تو پھر یہ بالکل ایسا ہوگا جیسے کہ ایک حبشی کے ساتھ غیر حبشی میں بات کی جائے، جس طریقے سے ایک حبشی کے ساتھ غیر حبشی زبان میں بات کرنا، اسی طریقے سے ایک عربی سے بلوچی میں بات کرنا عبس ہے یا نہیں، تو پھر اس طریقے سے یہ بھی کیا ہوگا، عبس ہوگا. والے پدر کے ساتھ جو طالب علم بیٹھا ہے مسلسل باتیں کرتا رہتا ہے، سمجھ بھی نہیں آتا کیا تکلیف ہے اس کو. اچھا، اگر آپ نے پڑھنا نہیں ہے تو اور طلبا کا وقت ضائع نہ کرے. چلو ایک دفعہ پردہ رکھتے ہیں، آئندہ گریس نے بات کی. حالانکہ میں جو ہمارے طلبا ہیں ان کو پتہ ہے کہ آخر تک ایک ایک طالب علم جو ہے وہ میرے سامنے ہے، کوئی بات کرتا ہے یا متوجہ نہیں ہوتا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. آئندہ جو ہے نا احتیاط کرے، ورنہ یہ ہے کہ پھر بابا کے حکم پر عمل کریں گے، آپ کو کھڑا کر دیں گے. تو ماشاءاللہ. اچھا متقدمین کہتے ہیں کہ دیکھو وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم الا الله پر کیا عاطف ہے, یعنی آیات متشابہات کا معنی مطلب صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے, یہاں عاطف ہے. والراسخون في العلم, یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ جملہ مستأنفہ ہے. راسخین فی العلم کہتے ہیں کہ ہمارا اس پر ایمان ہے, اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام کے اندر جو کچھ کہا وہ حق اور سچ ہے, ہمارا ایمان ہے. سمجھے نا؟ اور یہ حضرات کہتے ہیں, متقدمین کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ اللہ پر وقف نہیں ہے, والراسخون فی العلم پر وقف ہے, جیسے کہ متاخرین کہتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم اس پر عاطف ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر دوسری آیت میں ان لوگوں سے تعبیر زیغ کے ساتھ کیے ہے جو آیات متشابہات کے معنی معلوم کرنے کی طرف دیتے ہیں. سمجھے نا؟ تو پھر تو یہ فتویٰ راسخین فی العلم کے اوپر بھی لگ جائے گا. اور راسخ فی العلم وہ عالم کہلاتا ہے جس نے اپنی ساری صلاحیتیں اور اس طریقے سے اپنی زندگی علم کے لیے اور اس طریقے سے علم کی تشریح کے لیے وقف کر رکھی ہے, تو وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ ان پر زیغ کا فتویٰ لگایا جائے. اس لیے ضروری ہے کہ الا اللہ کے اوپر کیا کیا جائے, وقف کیا جائے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کا نجوم فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ, یہ سارے کے سارے حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو آیات متشابہات ہے اور حروف مقطعات ہے, اسرار بین اللہ و بین رسولی, یہ راز کے باتیں ہیں اللہ اللہ کے رسول کے درمیان. سمجھ گئے؟ تو اللہ کے رسول نے تو وہ سب کچھ ہمیں بتا دیا جس کا تعلق ہمارے ساتھ تھا. اگر اس کا علم ہمیں نہ ہو اور اس پر عمل نہ ہو جائے تو ہمارا نقصان ہوگا. اور باقی وہ باتیں جو اللہ نے اپنے حبیب کو بتائی اور امت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو وہ باتیں اللہ کے حبیب نے ہمیں نہیں بتائی. سمجھے نا؟ اور حدیث کے اندر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اس کو لے کر اس پر عمل کریں, اور جو کچھ میں نے آپ کو نہیں بتایا اس کے بارے میں سوالات نہ کریں. تو آیات متشابہات کا معنی مطلب اللہ کے حبیب نے نہیں بتایا, اس لیے ہم اس کے معنی معلوم کرنے کے طرف ہونا یہ متقدمین کہتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے. اور متقدمین کہتے ہیں کہ دیکھو شریعت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, افعال اقوال. سمجھے نا؟ تو افعال جو ہے نا وہ بعض ایسے ہیں کہ جس کی حکمت تکلیف ہمیں معلوم ہے, لیکن بعض افعال ایسے ہیں کہ جس کی حکمت تکلیف ہمیں معلوم نہیں ہے. نماز ہے، ہم نماز کے مکلف ہیں، نماز کی کچھ حکمتیں ہمیں معلوم ہیں، زکوٰۃ کے مکلف ہیں، زکوٰۃ کی کچھ حکمتیں ہمیں معلوم ہیں، روزے کی کچھ حکمتیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن بعض افعال ایسے ہیں کہ ہم مکلف ہیں، ہم وہ افعال جو ہے نا وہ کر ڈالتے ہیں، لیکن اس میں حکمت کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. سعی بین الصفا والمروہ کیا حکمت ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. رمی جمرات اب تو وہاں شیطان نہیں ہے لیکن ہم مکلف ہیں اور اس میں کیا حکمت ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن شریعت کا حکم ہے، ہم حکمت کے در پہ نہیں رہتے ہیں، حکم کی تعبیل کرتے ہیں. تو اس جس طریقے سے اقوال کے دو افعال کے دو قسمیں ہیں، ایک قسم کے افعال وہ ہے کہ جس کے حکمت تعلیم حکمت تکلیف جو ہے نا وہ عقل سے سمجھ آتی ہے، دوسرے قسم کے افعال وہ ہے کہ جس کی حکمت تکلیف عقل سے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہم دونوں قسم کے افعال کے مکلف ہیں. تو اس طریقے سے اقوال بھی دو قسم کے ہونی چاہیے، ایک قسم کے اقوال وہ ہے کہ جس کا معنی مطلب معلوم ہے، دوسرے قسم کے اقوال وہ ہے کہ جس کا معنی مطلب کیا نہیں ہے معلوم نہیں ہے. تو ایک پر عمل کرتے دوسرے پر ایمان لانا ہے، ایک عمل کے لیے جس کا معنی مطلب معلوم ہے، اور جس کا معنی مطلب معلوم نہیں ہے تو وہ کس کے لیے ایمان کے اس پر ہم نے ایمان لانا ہے. بہرحال یہ اختلاف ہے جو میں نے آپ کے سامنے مختصر بیان کیا. قرآن مجید کے اندر الفاظ حروف مقطعات مختلف صورتوں کے ابتدا میں حروف مقطعات لائے گئے ہیں. لیکن جن صورتوں کے ابتدا میں حروف مقطعات مذکور ہے، تین صورتوں کے علاوہ، سورہ عنکبوت، سورہ روم اور سورہ نون، ان کے علاوہ باقی جتنی صورتوں کے ابتدا میں حروف مقطعات مذکور ہے، وہاں حروف مقطعات کے بعد کتاب کا ذکر بھی موجود ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، کتاب کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طہ سین میم تلک آیات الکتاب، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، یاسین والقرآن الحکیم، سواد والقرآن ذی الذکر، حامیم تنزیل الکتاب، قاف والقرآن المجید، تمام کے تمام صورتوں میں تین کے علاوہ جن کے ابتدا میں حروف مقطعات ہے، تو حروف مقطعات کے بعد کتاب کا ذکر آئے. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ جو قرآن مجید ہے، اس قرآن مجید کے حروف مبانی وہی ہے اے اہل عرب جو تمہارے کلام کے حروف مبانی ہے. اور پھر یہ حروف صورتوں کی ابتدا میں یک حرفی مذکور ہے، نون قاف دو حرفی مذکور ہے، اور سے حرفی مذکور ہے، چار حرفی مذکور ہے، پانچ حرفی مذکور ہے. کلمات عرب بھی یک حرفی ہوتے ہیں، دو حرفی ہوتے ہیں، سے حرفی ہوتے ہیں، چار حرفی ہوتے ہیں، پانچ حرفی ہوتے ہیں. تو اس کلمات کے اس کلام کے کلمات بھی وہی ہے جو تمہارے کلام کے کلمات ہیں، حروف بھی وہی ہے جو تمہارے کلام کے ہیں، کلمات بھی وہی ہے جو تمہارے کلام کے ہیں. ترتیب اور ترکیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، لہذا اگر آپ کو شک شبہ ہو کہ ان حروف کو اور ان کلمات کو ترتیب اور ترکیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور نے دیا ہے، تو آپ اس کا مثل بنا کر پیش کریں، کیونکہ کلام کے حروف وہی ہے جو آپ کے کلام کے ہیں، اور کلام کے کلمات بھی وہی ہے جو آپ کے کلام کے ہیں. لہذا اگر یہ ترتیب اور ترکیب کسی انسان کا دیا ہوا ہے، تو انسان انسان کے کلام لانے سے عاجز نہیں ہو سکتا ہے. لہذا چیلنج ہے, اور کسی ایک قبیلہ کو نہیں ہے, دو قبیلوں کو نہیں ہے, ساری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے. اور چیلنج ایک دن کے لیے نہیں ہے, دو دن کے لیے نہیں ہے, مہینہ اور دس مہینہ اور دو مہینے کے لیے نہیں ہے, قیامت تک کے لیے. اگر شک شبہ ہے تو بنا کر پیش کرے. اور پھر ایسی بات بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ چیلنج دی اور خاموش ہوگا, نہیں. مختلف سورتوں کے ابتدا میں, تقریباً 14 سورتوں کے ابتدا میں حروف مقطعات ہیں, تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جن جن سورتوں کے ابتدا میں حروف مقطعات ہیں, جب وہاں پہنچ جائے دوبارہ چیلنج دیتے ہیں. اگر آپ کو شک شبہ ہے قرآن مجید کی کلام اللہ ہونے میں, پیش کرو قرآن مجید کا مثل. پھر بیان جاری رہتا ہے, جاری رہتا ہے. اگلی سورت کے ابتدا میں جب پھر حروف مقطعات آتے ہیں تو پھر وہاں دوبارہ اعلان ہوتا ہے. اگر قرآن مجید کی کلام اللہ ہونے میں شک شبہ ہے تو مثل پیش کریں. اسی حکمت کے تحت حروف مقطعات ایک سورت کے ابتدا میں ذکر نہیں کیے گئے ہیں, مختلف سورتوں کے ابتدا میں ذکر کیے گئے ہیں تاکہ چیلنج کا اعادہ بار بار ہو, بار بار ہو. اور جو قرآن مجید کے منکرین ہیں, تاکہ ان کا منہ کالا ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت کے ابتدا میں اس تمام کے تمام حروف مقطعات کو ایک ساتھ ذکر نہیں فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول جو روح المانی میں ہے وہ یہ ہے کہ لکل کتاب سر و سر القرآن اوائل السور. ہر کتاب کے اندر کچھ سر ہوتا ہے, اور قرآن مجید کا سر جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اوائل السور, حروف مقطعات ہے. مولا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں لکھا ہے کہ حروف مقطعات آزمائش ہے. کیا ہے؟ آزمائش ہے. کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کے اندر علم کا شوق بے پناہ ہے. اس لیے جس کو علم کی لذت ایک دفعہ حاصل ہو جاتی ہے تو وہ پھر الفاظ کے معنی معلوم کرنے کے در پہ رہتا ہے, اور جنون کی حد تک در پہ رہتا ہے. اور جب کوئی لفظ اس کے سامنے آتا ہے اور اس لفظ کا معنی اس کو معلوم نہیں ہوتا, تو اس وقت تک اس کو نیند نہیں آتی جب تک اس لفظ کا معنی معلوم نہ کرے. اور پھر جب اسے کہا جائے کہ خبردار اس لفظ کی طرف نہیں جانا, اس کا معنی معلوم کرنے کی کوشش نہ کرنا, تو اس سے بڑی آزمائش ہے اس کے لیے. سمجھے نا؟ پھر تو ممانعات کے بعد پیاس اور بڑھ جاتی ہے, اور بڑھ جاتی ہے. تو راسخین فی العلم کے لیے آزمائش ہے حروف مقطعات کا سورتوں کے ابتدا میں آنا. معنی معلوم نہیں ہے اور راسخین فی العلم کو منع کیا گیا ہے کہ آپ ان کے معنی معلوم کرنے کے درپے نہ ہو, پاد رہے, ایمان لائے بس. سورہ فاتحہ کا خلاصہ, سورہ بقرہ کا خلاصہ. سورہ بقرہ کے ابتدا سے لے کر 22 رکوع تک اولئک ہم المتقون ایک حصہ ہے اس سورت کا, اور پھر وہاں سے لے کر آخری بقرہ تک دوسرا حصہ ہے. تو گویا کہ سورہ بقرہ کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے 10 مضامین کو بیان کیا ہے. یہ گویا کہ سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. 10 مضامین کو اللہ نے بیان کیا. نمبر 1 تمہید, تمہید سورہ بقرہ. تمہید میں اللہ تبارک و تعالی نے تین فرقوں کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمائے. مومنین اور کافرین اور منافقین. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے نمبر پر توحید کو بیان فرمایا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے تیسرے نمبر پر قرآن مجید کی صداقت کو بیان فرمایا، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے تخلیق اور تخلیف کا تذکرہ فرمائے ہے، انی جائر فی الارض خلیفہ، میں نے بشر کو پیدا کرنا ہے اور اس کو زمین کی حکمرانی کے لیے پیدا کرنا ہے. کیا رائے ہے آپ کی؟ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا ویسفک الدماء، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح خوبصورتی کے ساتھ ان کے بات کو رد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، تم تو اپنی معلومات کے مطابق بات کہتے ہو لیکن انسان کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں میں نے رکھی ہے اس کے پیچھے وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو. انہوں نے تو قد قوت غضبی اور قوت شہویہ کو دیکھ کر جو ہے نا یہ جواب دیا تھا اور یہ مشورہ دیا تھا کہ دو قوتیں انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے، ایک قوت انسان کے اندر ہے جو انسان کو بلائی کی طرف لے جاتی ہے، قوت عقلیہ. تو کہاں دو کہاں ایک، شر کا پہلو زیادہ ہوگا، فساد برپا کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، خون بہائے گا. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، انی اعلم ما لا تعلمون. اور واضح حدیثوں سے آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ کے بندے روزے رکھتے ہیں، رات کو نماز تراویح پڑھتے ہیں، نماز تہجد میں ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے ذکر اور تلاوت کے حلقے اور علم تعلیم تعلم کے حلقوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور فخر فرشتوں کو جو ہے دکھاتے ہیں کہ آ جاؤ میرے بندوں کو دیکھو جن کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ یہ تو خون بہائے گا، فساد برپا کرے گا، آ کے دیکھو کس کام میں لگے ہوئے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، جاؤ میرے بندوں کو اپنے جو ہے نا گھیرے میں لے لو اور رحمت برساؤ ان کے اوپر. اس وقت آپ فرشتوں کے گھیرے میں ہیں اور فرشتے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ لا لا کے آپ کے اوپر ڈال رہی ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل کے پانچ انواع کو تتمات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے. اور چھٹے نمبر پر پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے شبہات کا ازالہ فرمایا ہے. اور ساتویں نمبر پر پھر اللہ تبارک و تعالی نے پانچ شکوے اور ان کے جوابات دیے ہیں. اور آٹھویں نمبر پر پھر اللہ تبارک و تعالی نے رسالت اور اس کے متعلقات کو سورت میں بیان فرمایا ہے. نو نمبر میں اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلے کا تذکرہ فرمایا ہے. اور دس نمبر پھر اللہ تبارک و تعالی نے شرک فعلی کا رد فرمایا ہے. یہ دس مضامین سورہ بقرہ کے پہلے حصے میں اللہ پاک نے بیان فرمائے، جو بقرہ کی ابتدا سے لے کر بائیسویں رکو تک ہے. اور بائیسویں رکوع سے لے کر آخر تک جو بقرے کا حصہ ہے اس میں چھ مضامین کا تذکرہ ہے. دوسرے حصے میں نمبر ایک امور انتظامیہ کا تذکرہ ہے. ظاہر ہے انسان رہیں گے ایک گاؤں بستی شہروں میں تو امور انتظامیہ ہونی چاہیے، تاکہ انسان طریقہ اور سلیقے سے رہے اور اسی طریقے سے درندہ نہ بنے بلکہ انسان بن کر رہے اور اس کے ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور اس طریقے سے کسی کو نقصان نہ پہنچے اور اس طریقے سے معاشرات کی زندگی جو ہے نا وہ قید اور قانون کے مطابق گزرے اور گھروں کے اندر بھی امن ہو, گاؤں میں بھی امن ہو, شہر اور بستیوں میں بھی امن ہو. امور انتظامیہ, امور مصلحہ کا بیان ہے کہ آپ امور مصلحہ کو اپنائے اور امور مصلحہ کے اپنانے کی وجہ سے آپ کا جو اندر کا حصہ ہے وہ پاک صاف ہو جائے گا اور اس طریقے سے طاعات سے متعلق احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. آپ کے جسم کے اندر دین پر عمل کے لیے ماحول بن جائے گا اور اس طریقے سے پھر آپ کے لیے نماز پڑھنا آسان ہوگا اور تلاوت آسان ہوگی, روزہ رکھنا آسان ہوگا. امور مصلحہ کا بیان ہے دوسرے نمبر پر. اور تیسرے نمبر پر پھر جہاد فی سبیل اللہ کا بیان ہے. جب ضرورت پڑے, موقع ملے تو آپ جہاد بھی کیا کرے, لیکن جہاں حکومت ہو, مستقل فوج ہو, وہاں عوام کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ بغیر حکومت کے مطالبے کے خود جو ہے نا اپنے ثوابدین سے جہاد شروع کرے, بلکہ حکومت کے قوانین کی پابندی ضروری ہے. اور اس طریقے سے جہاں پہلے سے فوج موجود ہے تو یہ فوج کا کام ہے, یہ آپ کا کام نہیں ہے. لیکن جب ضرورت پڑے گی تو آپ کو فوج کے شانہ بشانہ کڑا ہونا ہے اور اس طریقے سے حکومت کے شانہ بشانہ جو ہے نا پھر آپ نے کڑا ہونا ہے اور پھر مودی اور مودی کے افواج کو ایسا سبق سکھانا ہے کہ ان کی نسلیں پھر یاد رکھ کے. اس کے بعد چوتھے نمبر پر اولیاء اللہ اور اولیاء الشیطان کا بیان ہے. ظاہر ہے دنیا کے اندر یا تو آدمی اللہ کا دوست بنے گا اور یا شیطان کا دوست بنے گا, تیسرا تو کوئی ہے نہیں, سمجھے نا. تو یا تو اللہ کا دوست بننا ہے اور یا کس کا دوست بننا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی پسند نہیں ہے اور اس میں آپ رہنا نہیں چاہتے ہو تو آٹومیٹک آپ کس کی دوستی میں چلے گئے, کس کی پارٹی میں چلے گئے, شیطان کی پارٹی میں چلے گئے. دنیا میں دو پارٹی ہے, ایک اللہ کی پارٹی, ایک شیطان کی پارٹی. تو مسلمان تو ظاہر اللہ کی پارٹی میں رہے گا اور اس طریقے سے اللہ کا دوست بن کر جو ہے نا وہ رہے گا اور اسی کو پسند کرے گا. اور بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں کہ لیکن نادانی اور ناسمجھی کے اندر وہ آٹومیٹک کس میں چلے جاتے ہیں, شیطان کی پارٹی میں چلے جاتے ہیں اور وہاں ان کی زندگی اختتام پذیر ہوتی ہے اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کس کو خوش کر رہا ہوں, کس کے لیے کام کر رہا ہوں. یہ بیان اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے چوتھے نمبر پر. اور پانچویں نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کو بیان فرمایا ہے کہ آپ جہاد پر اپنا فنڈ, اپنا پیسہ خرچ کیا کرے اور خیر کے ارادوں میں اپنا پیسہ خرچ کیا کرے اور اس طریقے سے جماعتوں میں نکلتے وقت اپنا پیسہ خرچ کرے. یہ سارا کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ ہے, سمجھے نا. مسجدیں بناؤ, مدرسے بناؤ, جماعتوں میں جاؤ اور اس طریقے سے اگر ضرورت پڑے میدان جہاد کے اندر تو وہاں بھی اپنا پیسہ دیا کرے. لیکن چونکہ اب تو ہر جگہ اسلامی ریاستیں بنی ہے اور وہاں فوج ہے اور حکومت کا اپنا بجٹ ہوتا ہے, اس لیے وہ ہمارے اور آپ کے پیسوں کے محتاج نہیں ہیں. اور بالکل آخر میں پھر چھٹے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے ادعیہ کے ساتھ سورت کا خاتمہ فرمائے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. یہ دعائیں, یہ ادعیہ ہے اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے سورت کا اختتام فرمایا ہے. یہ سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے, یہی مسائل اس سورت کے اندر بیان کیے جائیں گے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک میں اشارہ کس کی طرف ہے؟ یا تو الف لام کی طرف ہے. اگر الف لام نام ہے سورت کا یا اگر الف لام نام ہے کس کا؟ قرآن کا. تو اگر الف لام نام قرآن کا ہے تو ذالک اشارہ تو صحیح ہے, لیکن اگر الف لام نام سورت کا ہو تو سورت مؤنث ہے, تو ذالک تو اس میں اشارہ مذکر کا ہے. پھر کس طریقے سے ذالک سے اشارہ صحیح ہوگا؟ تو وہ قانون آپ نے پڑھا ہے کہ اس میں اشارہ جب واقع ہو مشار الیہ اور خبر کے درمیان یا صفت کے درمیان, تو تذکیر تانیث کے اندر مشار الیہ کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ خبر اور صفت کا اعتبار ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, ذالک میں اشارہ الف لام کی طرف ہے اور الف لام نام ہے کس کا؟ سورت کا. تو مؤنث کا نام بھی مؤنث ہوتا ہے, بھلے بظاہر نام اگر مذکر ہو تو چونکہ مؤنث کا نام ہے لہذا وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. سمجھے نا؟ اگر کسی عورت کا نام عبداللہ ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ عبداللہ کہتی ہے, پھر کہیں گے, یہ نہیں کہیں گے عبداللہ کہتا ہے. ٹھیک ہے نا, مؤنث کا نام بھی مؤنث ہوتا ہے. تو اگر الف لام میم نام ہے سورت کا, سورت مؤنث ہے, لیکن چونکہ الف اچھا ذالک اشارہ کس کی طرف ہے؟ الف لام میم کی طرف ہے, الف لام میم مؤنث ہے اگر اس سورت کا نام ہے تو اس میں اشارہ مؤنث کرانا چاہیے تھا, لیکن یہاں نہیں لائے. کیوں؟ اس لیے کہ ذالک کے بعد کیا ہے؟ کتاب. کتاب یا تو خبر ہے ذالک کی, اور یا کتاب صفت ہے ذالک کی, اور کتاب کیا ہے؟ مذکر ہے. اور قانون ہے کہ اس میں اشارہ جب مشار الیہ اور خبر کے درمیان واقع ہو یا مشار الیہ اور صفت کے درمیان واقع ہو, تذکیر تانیث کے اندر مشار الیہ کا اعتبار نہیں ہوتا, صفت اور خبر کا اعتبار ہوتا ہے. صفت اور خبر یہاں کیا ہے؟ مذکر کتاب. اس لیے اسم اشارہ کس کا لایا گیا؟ مذکر کا لایا گیا. ذالک الکتاب. اب ذالک اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ بعید کی طرف ہوتا ہے. ذالک سے اشارہ کس کی طرف کیا جاتا ہے؟ بعید کی طرف کیا جاتا ہے. اور یہاں الف لام بالکل جوار میں ہے تو اس میں قرآن مجید کی عصمت کو بیان کیا گیا ہے. اگرچہ الف لام جو کہ عبارت ہے سورت سے, جو نام ہے سورت کا یا جو نام ہے کس کا؟ کتاب کا, بالکل قریب ہے, لیکن تلفظ کے بعد فنا ہو جاتا ہے. اور یا یہ ہے کہ اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بہت زیادہ بلندی پر ہے, اس لیے اس میں اشارہ کس کا لایا گیا؟ بعید کا لایا گیا. تو گویا کہ ذالک اس میں اشارہ کے اندر قرآن مجید کے عظمت کو بتایا گیا ہے, عظمت کی طرف اشارہ ہے. الکتاب خبر ہے ذالک کے اور معرب باللام ہے, اور یہ قانون آپ جانتے ہو کہ خبر جب معرب باللام ہو تو خبر کی حصر ہوتی ہے مبتدا کے اندر. تو مطلب کیا ہوگا؟ ذالک میں اشارہ قرآن کی طرف, تو مطلب کیا ہوگا؟ کہ قرآن ہی کتاب ہے. کتاب صرف اور صرف کیا ہے؟ قرآن ہے. تو اب سوال پیدا ہوگا, کتاب تو ہر کتاب کو کتاب کہتے ہیں, اور آپ نے جنس کتاب کا حصر کس کے اندر کر دیا؟ قرآن مجید کے اندر کر دیا. حالانکہ اردو کے رسالے کو بھی کتاب کہتے ہیں, اور اس طریقے سے اب تک آپ نے 8-9 سال جو کتابیں پڑھی سب کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب کہتے ہیں. تو حصر کتاب کا قرآن مجید کے اندر کیوں کیسے کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حصر اس لیے کیا گیا کہ قرآن اپنی فصاحت بلاغت کے اعتبار سے, الفاظ اور معنی کے جامعیت کے اعتبار سے اس مقام پر کڑی ہے کہ کتاب کہلانے کا لائق صرف اور صرف قرآن ہے. اور قرآن مجید کے مقابلے میں جو باقی کتابیں ہیں وہ تو کتاب کہلانے کے لائق نہیں ہے قرآن مجید کے مقابلے میں. اس اعتبار سے جو ہے نا کتاب کا حصر کس میں کیا گیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر کیا گیا. ذالک الکتاب لا ریب فی، اس کتاب میں کسی قسم کی شک شبہ نہیں ہے، لا ریب فیہ، صداقت قرآن کو بیان کیا گیا ہے۔ کس کو بیان کیا گیا ہے؟ صداقت قرآن کو بیان کیا گیا ہے۔ اور لا ریب فیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ فی نفسی ہی قرآن مجید میں شک شبہ نہیں ہے۔ اگر کسی مریض کو شک شبہ ہوتا ہے تو یہ نقص قرآن کا نہیں ہے بلکہ نقص مریض کی دماغ کا ہے، جس کو قرآن مجید کے اندر کیا ہوتا ہے؟ شک شبہ ہوتا ہے۔ فی نفسی ہی قرآن مجید میں شک شبہ نہیں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کسی نے شک شبہ نہیں کیا، بہت سارے لوگوں نے کیا، سمجھے نا؟ صفرا کا مریض میٹھی چیزوں کو وہ کڑوا پاتا ہے، احول کو ایک دو نظر آتے ہیں، تو اگر صفرا کا مریض میٹھی چیز کو کہے کہ یہ کڑوی ہے تو کیا وہ کڑوی ہوگی؟ اگر وہ ایک کو وہ کہے کہ دو ہے تو وہ دو ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ لیکن چونکہ وہ مریض ہے اس لیے اس کا لیب غلط رپورٹ دے رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو روحانی مریض ہوتے ہیں ان کا لیب بھی غلط رپورٹ دیتے ہیں اور وہ قرآن مجید کے اندر کیا کرتے ہیں؟ شک شبہ کرتے ہیں۔ لیکن فی نفسی ہی قرآن مجید کے اندر شک شبہ نہیں ہے، یعنی جو آدمی عقل سلیم رکھتا ہو، عقل سلیم رکھنے والا جب قرآن مجید کی طرف جائے گا، قرآن مجید کو پڑھے گا تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ بالکل صحیح ہے، یقینی کلام ہے اللہ کا، اس میں شک شبہ نہیں، سمجھے نا؟ اور یہی وجہ ہے کہ شک کرنے والوں نے شک کیا ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کی نفی نہیں کی کہ کسی نے شک نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ راستہ بتایا ہے قرآن مجید کے اندر جس سے شک کرنے والوں کا شک زائل ہو سکتا ہے۔ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ نہیں کہا کہ کسی نے شک نہیں کیا۔ اگر آپ کو قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ازالے شک کا طریقہ بتایا ہے، علاج بتایا ہے، اور وہ علاج یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کے ایک مختصر سورت کو لے کر بیٹھ جائیں اور قرآن مجید کے ایک مختصر سورت جیسی سورت بنا کر پیش کریں، حالانکہ اس مختصر سورت کے حروف مباری وہی ہیں جو آپ کے کلام کے ہیں، کلمات وہی ہیں جو آپ کے کلام کے ہیں، اگر یہ کسی انسان کا ترتیب دیا ہوا ہے اور ترکیب کسی انسان کا ہے تو آپ مثل پیش کریں۔ اگر آپ نے مثل پیش کر دیا تو پھر یہ انسان کا کلام ہوگا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ عاجز رہ گئے مثل لانے سے، پھر ماننا پڑے گا کہ یہ انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ازالہ شک کا طریقہ بتلایا ہے کہ آپ کا شک کس طریقے سے زائل ہوگا۔ لا ریب فی، ھدًا للمتقین، اور یہ قرآن مجید ہدایت ہے متقین کے لیے، سمجھے نا؟ ھدًا مصدر ہے اور یہاں مصدر کا حمل ذات پر ہے، قانون یہ ہے کہ مصدر کا حمل ذات پر درست نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی مبالغتاً کیا جاتا ہے، زید عادل کہتے ہیں۔ ھدًا للمتقین، یہ قرآن مجید متقین کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن مجید صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، قرآن مجید کی ہدایت عام ہے، عام مسلمان کے لیے، کافر کے لیے، متقی کے لیے، اور اس طریقے سے عاصی کے لیے، سب کے لیے قرآن مجید کیا ہے؟ ہادی ہے۔ قرآن مجید کی ہدایت عام ہے۔ یہاں جو متقین کا ذکر کیا گیا ہے وہ اسی دیوار سے کہ جامعہ عربیہ اسلوم گلشن اقبال بلاک ایک میں واقع ہے، اور جامعہ کا فیض ساری دنیا کے لیے ہے، صرف آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن جامعہ عربیہ احسن العلوم کے فیض سے فیضیاب صرف وہ آدمی ہوگا جو مدرسے میں آئے گا، داخلہ لے گا اور یہاں کے دروس میں بیٹھے گا. فیض عام ہے، جو بھی آئے یہاں کا فیض حاصل کر سکتا ہے. اب جو آدمی اسی محلے میں رہتا ہو، مدرسے میں نہیں آتا، داخلہ نہیں لیتا اور یہاں کی دروس میں نہیں بیٹھتا، تو وہ یہاں اس مدرسے کے فیض سے کیا ہوگا؟ محروم ہوگا. اور وہ چترال میں اور چترال اور بلوچستان اور گلگت اور بلتستان اور کے پی کے اور اسی طریقے سے اندرونی سندھ اور پنجاب کے آخری گاؤں بستی میں رہنے والا اگر وہاں سے چل کر یہاں آئے گا اور مدرسے میں داخلہ لے گا تو یہاں کے فیض سے وہ کیا ہوگا؟ فیضیاب ہوگا. تو اگر آپ یہ کہے کہ جامعہ عربیہ احسن العلوم کا فیض میرپور خاص کے چک 194 کے فلاح گرانی کے لیے ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی دنیا کے لیے نہیں، فیض سب کے لیے ہے، لیکن یہ ہے کہ اس گرانے نے جامعہ کے فیض سے فائدہ اٹھایا. تو اسی طریقے سے قرآن مجید سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن قرآن مجید سے استفادہ کون کرتے ہیں؟ متقین کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ متقین کرتے ہیں، سمجھے نا. اور باقی وہ لوگ کہ جو قرآن مجید کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں اور قرآن مجید سے دور رہ کر غفلت کی زندگی گزارتے ہیں اور جن کے دلوں کے اندر قرآن مجید کی محبت نہیں ہے اور قرآن مجید کا شغف اختیار نہیں کرتے، تو ظاہر ہے ان کو قرآن مجید سے کوئی فائدہ نہیں ہو، سمجھ گئے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی اپنے جسم کے اندر قرآن مجید کے درس کو قبول کرنے کے لیے ماحول پیدا نہیں کرتا اور اس طریقے سے جو ہے نا ساری گندگیوں کے ساتھ وہ آ کر جو ہے نا بیٹھے گا اور اس طریقے سے سودی کاروبار کے اندر وہ ملوث ہے، حرام کمائی کے اندر وہ ملوث ہے، زنا اور شراب کے اندر وہ ملوث ہے اور قرآن کہتا ہے کہ سود مت کھاؤ، تو یہاں سے اٹھ کر چلے جائے گا کہ اس قرآن تو میرے کاروبار کا دشمن ہے، میرے کاروبار کو ختم کرنا چاہتا ہے، چلا جائے گا. تو اس سے فائدہ ہوگا اور زیادہ نقصان ہوگا. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی مثال غذائے صالح کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ غذائے صالح کی طرح ہے. پرانے زمانے کے اندر غذائے صالح جو ہے نا وہ کیا ہوتی تھی؟ دیسی گھی غذائے صالح. تو اب ظاہر ہے اگر آدمی صحت مند ہے دیسی گھی کھائے گا تو اس کو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا. لیکن اگر دل کا مریض ہے اور دیسی گھی کھائے گا تو ایک گھنٹے کے بعد دورہ پڑ جائے گا اس کو، سمجھے نا. تو غذائے صالح کھانے سے فائدہ اس کو ملتا ہے، صحت اس کو ملتی ہے کہ جو پہلے سے صحت مند ہو. تو اب غذائے صالح استعمال کرنے سے اس کو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا. اور اگر آدمی مریض ہے صحت مند نہیں ہے تو غذائے صالح کھانے سے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہدل للمتقین، قرآن مجید ہدایت ہے متقین کے لیے. کیا مطلب؟ یعنی قرآن مجید کے ہدایت سے متقین فائدہ اٹھاتے ہیں. مستفید اس سے صرف کون ہوتے ہیں؟ متقین ہوتے ہیں. اب متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی کہتے ہیں من یقی نفسہ عما یضرہ فی الآخرہ. متقی کہتے ہیں اس آدمی کو کہ وہ اپنے آپ کو ہر اس کام سے دنیا کے اندر بچاتا رہے بچاتا رہے بچاتا رہے جس سے آخرت میں نقصان ہو سکتا ہے، یہ متقی ہے. آنکھوں کی حفاظت کر رہا ہے، زبان کی حفاظت کر رہا ہے، ہاتھ کی حفاظت کر رہا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کر رہا ہے، معدے کی حفاظت کر رہا ہے، سارے جسم کے اعضاء کی حفاظت کر رہا ہے، اس کو غلط استعمال نہیں ہونے دیتا. یعنی ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اپنے آپ کو روک دیتا ہے جس سے آخرت میں نقصان ہو سکتا ہو، اس کو متقی کہتے ہیں. اور پھر متقی کی تین درجات ہیں، التوقی عن العذاب المخلد، اپنے آپ کو جہنم کے آگ میں ہمیشہ جلنے سے بچانا, بچانے والا کس کے ساتھ؟ شرک کی زندگی ترک کرنے کے ساتھ, کفر کی زندگی ترک کرنے کے ساتھ, اسلام کے دولت اختیار کرنے کے ساتھ. کیونکہ مسلمان جتنا بھی گناہگار ہوگا اگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا تو ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر پڑا نہیں رہے گا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جلے گا, ایک دن جہنم سے نکلے گا اور جنت میں داخل ہو جائے. تو یہ تقویٰ کا پہلا درجہ ہے. یہ جو درجہ ہے تقویٰ کا, یہ ہر مسلمان کے پاس ہے, ہر مسلمان کے پاس ہے. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے, بس تقویٰ کا یہ درجہ اس کے پاس ہے. تقویٰ کا دوسرا درجہ اور اسی درجے کی طرف اشارہ ہے, وَأَلْزَمْنَاهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. اس پہلے درجے کو قرآن مجید کی آیت میں بیان کیا گیا ہے. تقویٰ کا دوسرا درجہ, متقی کا دوسرا درجہ, التجنب عن كل ما يأثم. اب یعنی پرہیز کرنا اور اپنے آپ کو بچانا ہر اس کام سے جو آدمی کو گناہگار کرے, جس کی وجہ سے آدمی گناہگار ہو, چاہے اس کا تعلق فعل سے ہو چاہے اس کا تعلق ترک سے ہو. نماز نہ پڑھنا, نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آدمی کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا. غیبت کرنا یہاں فعل ہے, فعل کی وجہ سے آدمی گناہگار ہو رہا ہے, پھر اس صورت کے اندر ترک فعل کی وجہ سے آدمی کیا ہو رہا ہے؟ گناہگار ہو رہا ہے. تو ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا جس کی وجہ سے آپ گناہگار ہو جاتے ہو, چاہے اس کام کا تعلق فعل سے ہو چاہے اس کام کا تعلق کس سے ہو, ترک سے ہو. یہ متقی کا دوسرا مرتبہ ہے. حتی الصغائر, یہاں تک کہ صغائر سے بھی اپنے آپ کو کیا کرتا ہو, بچاتا ہو. کیونکہ صغائر کے ارتکاب سے بھی کیا ہوتا ہے, آدمی گناہگار ہوتا ہے اور عذاب بھی ہوتا ہے. آدر صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے اور دو قبروں کو عذاب ہو رہا تھا, وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا کہ ان دو قبروں کو جو ہے نا, ان دو قبروں میں جو مرحومین ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے. اور جب ان کے گھر والوں سے پوچھا گیا تو ایک چغل خور تھا اور دوسرا بکریاں مویشیاں پالتا تھا, پیشاب سے بچتا نہیں تھا. تو صغیرہ گناہ ہے, لیکن صغیرہ گناہ کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا, عذاب ہو رہا تھا. پیشاب سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے پوری کوشش نہیں کرتا تھا. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا, اس آیت کا مصداق متقین کے دوسرے مرتبے پر فائز متقین مراد ہے, اور تیسرا مرتبہ متقی کا وہ کیا ہے, التجنب عما يشغل سره عن الحق, یعنی اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانا جو آپ کو مشغول رکھے اللہ سے. کیا مطلب؟ یعنی ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے غافل کرے, ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا, اور اپنے دل کے تمام گوشوں سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہونا, یہ متقی کا تیسرا مرتبہ ہے اور تیسرا درجہ ہے. جو بھی چیز رکاوٹ بن رہی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف جانے میں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہونے میں, اور جو آپ کو مشغول کرے غافل کرے اللہ سے, ایسے تمام کاموں کو چھوڑنا, یہ متقی کا سب سے اعلی درجہ ہے, سب سے اعلی درجہ. اور اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے, وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ. تو یہ درجات ہے متقی کے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی صفات کو بیان فرمایا ہے, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. یہاں سے اللہ پاک متقین کی صفات کو بیان کرتے ہیں. یؤمنون بالغیب کیا مطلب؟ ان کا عقیدہ درست ہے. ایمان کس کا نام ہے؟ عقیدے کا نام ہے. اور بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ ما غابا عنا، یعنی وہ تمام کے تمام چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ان چیزوں کی خبر ہمیں اللہ کے رسول نے دی ہے، لہذا ہمیں ان تمام چیزوں پر ایمان ہے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ ساری کی ساری حالات آنے والی ہے. آنکھوں کا دیکھا اس پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا یقین اللہ کے رسول کی خبر پر ہے، اور اللہ کے رسول نے جن جن چیزوں کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اور مشاہدہ والے ایمان سے بھی زیادہ مضبوط ایمان ہے. یہ ہے یؤمنون بالغیب کا مطلب، سمجھے نا. اب ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، میدان محشر کو نہیں دیکھا، حساب کتاب کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں خبر دی ہے، ہمارا ایمان ان تمام چیزوں پر. ساری دنیا اگر اکٹھا ہو جائے اور ہم سے کہے کہ قبر میں کوئی جو ہے نا عذاب اور اس طریقے سے جزا سزا نہیں ہے، عذاب نہیں ہے، کوئی راحت نہیں ہے، اور اس طریقے سے دوبارہ قبروں سے نہیں اٹھایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت نہیں لگے گی، جنت جہنم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو ہم اس کے منہ پر تھوکیں گے اور ان کے ان باتوں کو کیا کریں گے؟ اس کے منہ پر ماریں گے. کیونکہ اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دی ہے، اور اللہ کے رسول کی خبر پر ہمارا جو ایمان ہے اور ہمارا جو یقین ہے اور ہمارا جو عقیدہ ہے مشاہدے سے بھی زیادہ مضبوط ہے مسلمان. یہ ہے ایمان بالغیب. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں. نماز کو کیا کرتے ہیں؟ قائم. قائم کا معنی کیا ہے؟ کھڑا. تو جب کوئی چیز پڑی ہو تو خوبصورت نہیں لگتی، اور جب اسی چیز کو کھڑا کیا جائے تو پھر وہ بہت خوبصورت لگتی. اگر کوئی آدمی آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کو لیٹے لیٹے دیکھے گا اور نیند میں دیکھے گا تو نفرت پیدا ہو جائے گی آپ سے کہ کیا بلا ہے جس سے مجھے محبت ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ گرنے میں خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے اور کڑے ہونے میں خوبصورتی جسم کے اوپر چھا جاتی ہے. تو نمازوں کو قائم کرو کیا مطلب؟ یعنی نمازوں کو اس شکل صورت کے ساتھ اختیار کرو کہ آپ کی نمازیں اس طرح خوبصورت ہو جس طریقے سے کڑا انسان خوبصورت لگتا ہے، سمجھ گئے نا. اور دوسرا مطلب قائم کا کیا ہے؟ ظاہر ہے جو چیز کڑی ہوتی ہے ہمیشہ سامنے ہوتی ہے نا، سامنے ہوتی ہے. تو نماز کو قائم کرو کیا مطلب؟ یعنی ہر وقت نماز آپ کے سامنے کڑی ہے. آپ نے فجر کی نماز پڑھی تو وہ چلی گئی، زہر کی نماز آ کر کڑی ہو گئی، زہر کی نماز آپ نے پڑھی تو عصر کی نماز کڑی ہو گئی، عصر کی نماز پڑھی تو مغرب کی نماز کڑی ہو گئی. اب بار بار مغرب کے عصر فجر کے بعد زہر کی نماز آپ کے سامنے کڑی ہے، اور آپ گھڑی کی طرف بار بار دیکھتے ہو کہ ایسا نہ ہو کہ زہر کی جماعت نکل جائے، بار بار گھڑی کی طرف دیکھتے. یہ نماز کا قائم ہونا ہے. عشاء کی نماز آپ نے پڑھی ہے اور فجر کی نماز آپ کے سامنے کڑی ہو گئی، رات میں آپ 10 مرتبہ اٹھتے ہو اور گھڑی کو دیکھتے ہو کہ فجر کی نماز جماعت نہ نکل جائے گی. تو یہ ہے نماز کا قائم ہونا. اور تیسرا مطلب قائم کا معنی کیا ہے؟ رائج. رائج رائج سمجھے نا. جب دکان چل جاتی ہے تو اس کو رائج کہتے ہیں، بازار جب کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ رائج کہتے ہیں. مارکیٹ کامیاب ہو گیا رائج ہو گئی، دکان کامیاب ہو گئی تو رائج ہو گئی، اور بابا بیٹا ہے ہوٹل کامیاب ہو گیا تو رائج ہو گیا، سمجھے نا. اور جو چیز رائج ہو جاتی ہے اس سے محبت ہو جاتی، اس کی طرف رغبت پیدا ہو جاتی ہے. جو مارکیٹیں چلتی ہیں جو دکانیں چلتی ہیں ان کے تالے سب سے آخر میں بند ہو جاتے ہیں, اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ آپ کی دکان کا تالا سب سے پہلے بند ہونا چاہیے, لیکن بند نہیں کرتے ہیں, اس لیے دکان سے محبت ہو گئی, دکان چل پڑی ہے, اور گاہک جو ہے نا وہ بیٹھے رہتے ہیں, اس لیے یہ اٹھنے کو جی نہیں چاہتا, اور بہت مشکل سے جو ہے نا رات کو گھر آتے ہیں, اور فجر کے صبح کے انتظار میں ہوتے کب صبح ہوگی تاکہ فوراً واپس دکان کی طرف چلا جاؤں, اس لیے دکان رائج ہو گئی, گاہک بہت زیادہ ہے, محبت بڑھ گئی. تو اسی طریقے سے اقامت کا مطلب کیا ہے کہ نمازوں کو رائج کرو, رائج اس طریقے سے رائج کرو کہ آپ کے اندر نمازوں کی پیاس بڑھ جائے, اور ایک نماز کے بعد پھر جو ہے نا آپ کو شدت سے انتظار ہو دوسری نماز کی, یہ ہے رائج کا مطلب. نمازوں کو رائج کرو. اقامت غزالت سوق الزر ابھی لأهل العراقین حولا قمیتا, غزالہ نے رائج کیا میدان جنگ کو عراق والوں کے لیے پورا ایک سال. اقامت کا معنی کیا؟ رائج کرنا. حجاج بن یوسف نے جب اس کے شوہر کو قتل کیا تھا نا, غزالہ کے شوہر کو, بعض عورتیں بہت زیادہ غیرتی ہوتی ہیں, تو اپنے شوہر کے انتقام کے لیے حجاج بن یوسف کی فوج کے مقابلے کے لیے 1000 فوج لے کر گئی تھی, اور پورا سال اس کے ساتھ میدان جنگ کے اندر مقابلہ کرتی رہی, اور بالآخر حجاج بن یوسف کو میدان سے بھاگنا پڑا, اور اس طریقے سے شکست سے جو ہے دوچار ہونا پڑا, اور حجاج کی رسوائی کے لیے پھر اس نے حجاج کے مسجد کے اندر آگے بڑھ کر مسلح پہ کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھائی تاکہ اس کی رسوائی اور زیادہ واضح اور ظاہر ہو جائے. اور پھر اسی کو شعرا نے بیان کیا ہے کہ اسد علی وفی الحروب نعامت تنفر من سفیر سافری, کہ ہمارے لیے تو بڑے شیر ہو لیکن غزالہ کے سامنے میدان کے اندر کیا بن گئے تھے؟ شترمر بن گئے تھے, جو سٹی کے بجانے والے کی سٹی سے کیا ہو جاتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے. یہاں شترمر تو آئے تھے لیکن ہم نے یہ تجربہ نہیں کیا کہ سٹی سے یہ بھاگ جاتے ہیں, کرنا چاہیے تھا. تو اقامت کا معنی کیا ہے؟ رائج کرنا. یہ تین معنی جو ہے نا یقیمی کے میں نے آپ کے سامنے بیان کی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, یہاں مما تبعیض کے لیے ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اور یہاں یاد رکھے وَمِمَّا رَزَقْنَاہُمْ یہ مفعول ہے, یونفقون فعل کا, اور مفعول کو یہاں پہلے ذکر کیا گیا ہے جبکہ مفعول کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے, تو جس کا ذکر کرنا بعد میں ہو اس کو اگر پہلے ذکر کیا جائے تو یہ کس کا فائدہ دیتا ہے؟ حسر کا فائدہ دیتا ہے. تو مطلب کیا ہو گیا؟ اور مما تبعیض کے لیے مطلب یہ ہے کہ آپ نے مال خرچ نہ کرنا ہے, لیکن یاد رہے اپنے مال میں سے صرف اور صرف بعض کو خرچ کرنا ہے, سارا مال خرچ نہیں کرنا, یہ فائدہ ہے. یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آج آپ نے سارا مال خرچ کر لیا اور کر پھر جو ہے نا محلے میں نکلے لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہو, یہ کوئی نیکی نہیں ہے. تو مفعول مقدم رکھنے میں یہ فائدہ ہے, اور یہ پیغام ہے کہ اپنا مال خیر کے راستوں میں خرچ کرنے والے متقی اس کو کہتے ہیں, لیکن اپنا سارا کا سارا مال خرچ نہیں کرتے ہیں, اپنے مال میں سے صرف اور صرف بعض مال کو خرچ کرتے ہیں, اور بقیہ مال جو ہے نا وہ اپنے گھر میں رکھتے ہیں تاکہ اس کی بیوی وہ خود اس کے بچے عزت اور پردی کے ساتھ اسی مال کو خرچ کرتے ہوئے زندگی گزارے, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. الذین یؤمنون کے اندر کیا ہے؟ عقیدے کا بیان ہے. ویقیمون الصلاۃ اس کے اندر حسن عمل کا بیان ہے. ومما رزقناہم ینفقون اور جو مال ہم نے دیا ہے ان کو اس مال میں سے خیر کے راستوں میں اس مال میں سے بعض مال کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. یہاں حسن اخلاق کا بیان ہے. کس کا بیان ہے؟ حسن اخلاق کا بیان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو اس مال کو اللہ کے بندوں پر اور خیر کے راستوں میں خرچ کرنا یہ سب سے خوبصورت کیا ہے اخلاق ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے, اراد اللہ ایبتلیہم فبعث الیہم ملکا, اللہ نے ان کے امتحان لینا چاہا فرشتہ بھیجا. اور تین آدمی کون تھے؟ ابرس, اقرع اور اعمى. ایک برس بیماری کے اندر مبتلا تھا, کال خراب ہو گئی تھی. ایک گنجا تھا, ایک تو یہ گنجا ہوتا ہے نا کہ جو خشکی کی وجہ سے بال اڑتے ہیں, یہ گنجا برادری ہے, وہ ایک خطر ایک کری بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے سر گنجا ہو جاتا ہے, وہ اقرع کہلاتا. اس بیماری میں مبتلا تھا. تیسرا جو ہے نابینا تھا. تو سب سے پہلے برس مریض کے پاس گیا, اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کیا کہا؟ ایو شین احب الیک. اس نے کیا کہا؟ لون حسن و جلد حسن. ظاہر جو نعمت آدمی کے پاس نہیں ہوتی ہے تو آدمی کے ہاں سب سے محبوب وہی نعمت ہوتی. کہا کہ رنگ اچھی ہو جائے, کال اچھی ہو جائے, بس مجھے یہی پسند ہے. فمساہ, ہاتھ پیرا, کال بھی اچھی ہو گئی, رنگ بھی اچھا ہو گیا. اس کے بعد پھر پوچھا ایو المال احب الیک, کو مال کون سا پسند ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ آل بل, اونٹ سے بڑی محبت ہے. فآتاہ ناقتن عشرا, دو دن کے بعد تین دن کے بعد بچہ دینے والی گابن اونٹنی دے دی اس کو اور دعا دے دی بارک اللہ لک فیہا, اللہ آپ کے لیے اس میں برکت ڈالے. اس کے بعد اقرا کے پاس گیا اور کہا, اس سے کہا کہ ایو شین احب الیک, آپ کو کیا پسند ہے؟ انہوں نے کہا شعر حسن, خوبصورت بال سر پہ نکلائے, ہاتھ پھیرا. اور یہ جو بیماری ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے, یہ بیماری ہٹ جائے. وَأَيَّذْهَبَ عَنِّي الَّذِي قَذِرَنِي النَّاس, یہ جو بیماری ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے, بیماری ہٹ جائے. تو فرشتے نے اس پہ ہاتھ پھیرا, خوبصورت بال سر پہ نکل آئے اور وہ بیماری جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے وہ ہٹ گئی. اس سے پوچھا ایو المال احب الیک, آپ کو کون سا مال پسند ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ البقر, گائی بہت پسند ہے, گائی بہت پسند ہے, اس سے محبت ہے. تو اس کو گابن گائی دے دی اور دعا دے دی بارک اللہ لک فی, اللہ آپ کے لیے اس میں برکت ڈالے. مسلمان گائی سے محبت کرتا ہے, حلال مال ہے, دودھ کے لیے, گوشت کے لیے, سمجھے نا, پیشاب کے لیے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو ہمارا خادم بنایا ہمارے فائدے کے لیے, تو آخر بگڑ جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسی کے پیشاب پیتے ہیں پانی کی جگہ, اور روٹی کی جگہ اس کو گوبر, اور ملک وزیر اعظم پلیٹ کے اندر گوبر پڑا ہے. اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم سبیل الہالکین, جب گن کھانے والا قوم کا لیڈر بن جائے گا تو ظاہر ہے قوم کو گن پہ لگائے گا. تو میرے خیال سے اس وقت تو سارے ہندوستان اس نے گوبر کھانے میں لگایا ہوگا. اب جو قوم گائے کا پیشاب پیتی ہے اور گوبر کھاتی ہے تو ان کے پاس عقل کہاں سے آ گئی؟ وہ تو تباہ ہے, وہ ہمارے مقابلے کے نہیں ہے. لیکن جب موقع ملے گا پھر آپ دیکھیں گے کس طریقے سے وہ میدانوں سے وہ بھاگتے ہیں. اچھا, تو اس نے کہا کہ گائی مجھے بہت پسند ہے, گائی دے دی, اس کو دعا بھی دے دی. پھر اس کے بعد آما کے پاس آیا, ایشین احب لے کا, تو انہوں نے کہا کہ ایرد اللہ علیہ بسری لے ابصر الناس, بنا ہی واپس آ جائے تاکہ لوگوں کو دیکھوں. سب سے پہلے اپنی بیوی کو دیکھو, رنگ کیسا ہے, شکل صورت کیسی ہے. ظاہر نعمتیں بہت ساری نعمتیں ہیں جس کا ادراک بغیر آنکھوں کے آدمی کو نہیں ہو سکتا ہے. گھر خوبصورت نابینا ہے تو آپ کو گھر کی خوبصورتی نظر تو نہیں آتی, بیوی خوبصورت ہے, بچے خوبصورت ہے تو آپ کو ان کی خوبصورتی نظر نہیں آتی. ساری دنیا آپ سے اجل ہے, کتنی بڑی نعمت ہے آنکھیں. تو جب یہ نعمت نہیں ہوتی پھر پتہ چلتا ہے. اس لیے انہیں کہا کہ مجھے بینائی چاہیے, بینائی واپس مل جائے. ہاتھ پھیرا, بینائی واپس آ گئی. مال کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا بکری. تو گابن جو ہے نا بکری اس کو دے دی. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اونٹ والے کے اونٹنیاں اتنی زیادہ ہو گئی کہ پوری وادی بھر گئی, گائی والے کے گائی اتنی زیادہ ہو گئی کہ وادی بھر گئی, بکری والے کے بکریاں اتنی زیادہ ہو گئی وادی بھر گئی. اس کے بعد پھر وہی فرشتہ امتحان لینے کے لیے آیا, اسی ابرس مریض کے پاس آیا جو پہلے برس تھا. کہا کہ غریب مسکین آدمی ہوں, اور مسافر ہوں اور اس وقت جو ہے نا اللہ اور آپ کے سوا کوئی اثر نہیں ہے، میری مدد کرے تاکہ میں اپنے گھر پہنچوں. تو اس نے کیا کہا، الحقوق کثیرہ، میں کس کس بھکاری کو دیا کروں. انہوں نے کہا کہ آپ میرے خیال سے آپ پہلے بہت غریب آدمی تھے، برس بیماری کے اندر مبتلا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شفا دے دی، غریب تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا. تو اس نے کیا کہا کہ نہیں بھائی، یہ مال مجھے اللہ نے نہیں دیا، کابر نان کابر، یہ تو باپ دادا سے مجھے ملا، وراثت میں ملا. اتنا جھوٹ، باپ دادا سے مجھے وراثت میں، خاندانی تعلقات جو کہتے ہیں، باپ دادا سے مجھے وراثت میں ملا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ جھوٹے فسیرک اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہی کڑا کر دے جہاں تھے. اس کے بعد اقرا گنجی کے پاس گیا، اس سے بھی وہی بات کہی، اور اقرا گنجی نے بھی وہی بات دہرائی، اور اس کو بھی یہی بد دعا دی، اگر آپ جھوٹے ہو تو اللہ آپ کو وہی کڑا کر دے جہاں آپ پھیلے تھے. بکری والے کے پاس جب گیا، اس نے کہا بالکل بالکل، میں تو نابینا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے بنائی دی اور یہ سارا مال دیا ہے، مال بھی اللہ نے دیا ہے، آپ کو جتنا چاہیے آپ مجھ سے نہ پوچھے، اور آپ کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہوگا اگر آپ نے کچھ میرے لیے چھوڑ دیا، جتنا چاہیے لے جائے. تو فرشتے نے کیا کہا، اپنا مال اپنے پاس رکھو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے مال کی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لینا تھا اور آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور یہ دونوں امتحان میں کیا ہو گئے، ناکام ہو گئے. تو اسی طریقے سے ہم میں سے ہر آدمی اس وقت امتحانی حال میں بیٹھا ہے اور امتحانی پرچہ ہمارے ہاتھ میں ہے، کسی کے پاس دکان کی شکل میں ہے، کسی کے پاس کارخانے کی شکل میں ہے، کسی کے پاس امامت کی شکل میں ہے، کسی کے پاس موزینی کی شکل میں ہے، کسی کے پاس مدرسی کی شکل میں ہے، اور کسی کے پاس ملازمت کی شکل میں ہے. اس میں اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا اور اللہ کی مرضی کے خلاف اگر ہم نے زندگی گزاری اور پچھے کے اندر کچھ لکھا تو قیامت کا دن آنے والا ہے، وہاں بہت زیادہ شرمندگی ہوگی، ندامت اور پچھتاوا ہوگا، امتحان میں فیل ہونے والے شمار ہوں گے. اور اگر ہم نے اپنا پرچہ اللہ کی مرضی سے پر کرنے کی کوشش کی تو ہم امتحان کے اندر کامیاب ہو جائیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو یہ سب سے بڑی بد اخلاقی ہے. تو اسے ومما رزقناہم ينفقون، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے حسن اخلاق کو بیان کیا، یعنی متقین وہ ہے جن کا ایمان مضبوط ہو، متقین وہ ہے کہ جن کا عمل خوبصورت ہو، متقین وہ ہے کہ جن کے پاس اعلیٰ درجے کے کیا ہو، اخلاق ہو، یہ متقین کی صفات ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور متقین وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے اوپر نازل کی گئی قرآن مجید، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو قرآن مجید سے پہلے نازل کی گئی. اس سے مراد یا تو وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے اہل کتاب تھے اور پھر اسلام لے کر آئے، کیونکہ سابقہ کتابوں پر بھی وہ تفصیلی ایمان رکھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، اور پھر جب مسلمان ہو گئے، قرآن مجید نازل ہوا، تو پھر قرآن مجید پر بھی انہوں نے کیا کیا، ایمان لائے اور عمل کرنے لگے. اور یا مطلب یہ ہے کہ عام مسلمان مراد ہے کہ سابقہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے. ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچا سمجھنا. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ سچا جاننا. تو آسمانی تمام کی تمام کتابیں وہ بالکل کیا تھی؟ وہ سچی تھی اور وہ حق تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی. یہ ہمارا ایمان ہے، اجمالی ایمان. لیکن یہ ہے کہ اس پر عمل، کہ ہم مکلف نہیں ہے، اس پر ہم کیا نہیں کریں گے، عمل نہیں کریں گے، اس لیے کہ قرآن مجید کے ساتھ تمام آسمانی کتابیں کیا ہو گئی، منسوخ ہو گئی. اب اس پر جو ہے نا عمل کا حکم نہیں ہے، سمجھ گئے نا. ہاں، آسمانی کتابوں کے جو مضامین قرآن مجید کا حصہ بن گئے، اس پر ہم کیا کریں گے، عمل کریں گے، اس حیثیت سے کہ یہ قرآن مجید کا حصہ ہے، اس حیثیت سے نہیں کہ یہ سابقہ آسمانی کتابوں کا حصہ ہے. تو سابقہ آسمانی کتابوں پر ہم نے ایمان رکھنا ہے، اور قرآن مجید پر ہم نے ایمان کے ساتھ عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ ہم قرآن مجید کی کیا ہے، مکلف ہے. تو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے اوپر کیا رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. آخرت سے مراد کیا ہے؟ قیامت. اس لیے کہ عالم دنیا کے بعد یہ سب سے کیا ہوگا؟ آخری دن ہوگا. لیکن یہاں آخرت سے مراد قیامت کا پارٹ ون نہیں ہے بلکہ قیامت کا پارٹ ٹو ہے، کیونکہ قیامت کا پارٹ ون دنیا کا حصہ ہے جس میں دنیا تباہ ہو جائے گی. لیکن دنیا تباہ ہونے کے بعد بقدر 40 سال دنیا تباہ رہے گی، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیں گے اور وہ سور میں پونکھے گا، اور اس طریقے سے کائنات جو ہے نا پھر کڑی ہو جائے گی، لوگ قبروں سے باہر آ جائیں گے، اور پھر جو ہے نا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے جب باہر تشریف لائیں گے، جنت البقیع کے پاس تشریف لائیں گے، اور اس طریقے سے ساری دنیا آپ کے ساتھ پاس یہاں جمع ہو جائے گی، مکے والے بھی یہیں آ جائیں گے، اور یہاں سے پھر آپ میدان محشر کی طرف ایک بہت بڑی ریلی میں تشریف لے جائیں گے. سمجھ گئے نا؟ بہت بڑے جلوس میں آپ یہاں تشریف لے جائیں گے. تو یہ قیامت کا جو ہے نا دوسرا حصہ ہے پارٹ ٹو. اس پر جو ہے نا کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. یہ متقین کے جو ہے نا صفات ہے جو یہاں بیان کی گئی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت اہم باتیں کچھ میں نے یہاں چھوڑ دی ہے اس لیے کہ وقت کم ہے اور اب آگے بھی نکلنا ہے، تو اس لیے اب اختصار کی طرف جاتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون. اولئک اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ کس کی طرف ہے؟ متقین کی طرف، جو موصوف ہے صفات مذکورہ کے ساتھ. بغیر صفات کے متقین مراد نہیں ہے، تمام کے تمام صفات کے ساتھ متقین کی طرف اشارہ ہے. یعنی متقین جو موصوف ہے کس کے ساتھ؟ صفات مذکورہ کے ساتھ. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو پروانی دیے جاتے ہیں، ایک دنیا سے متعلق ہے اور دوسرا پروانہ کس سے متعلق ہے؟ آخرت سے متعلق ہے. دنیا سے جو پروانہ متعلق ہے وہ یہ ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی یہی لوگ دنیا کے اندر صراط مستقیم پر ہیں، ان کے پاس وہ زندگی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ زندگی ہے، اور ان کے پاس وہ زندگی ہے جس زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اور خوش ہوتے ہیں. یہ پہلا پروانہ ہے جو دنیا سے متعلق ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ آخرت کے اندر کامیاب ہے، یہی لوگ آخرت کے اندر کامیاب ہے. اور یہاں بھی حصر ہے، اولئک مبتدا، المفلحون خبر ہے، لیکن المفلحون کے اندر دو احتمال ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ صفت ہو، ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہو، خبر ہو. تو صفتیت کے نفی کے لیے اور خبریت کے تعیین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں ہم ضمیر فصل کو لایا. جب ضمیر فصل آیا تو اب یہاں خبریت متعین ہو گئی، اب المفلحون صفت نہیں بنے گا بلکہ اب یہ کیا بنے گا؟ صرف خبر. کیوں؟ اس لیے کہ صفت موصوف کے درمیان ضمیر فصل سے جو ہے نا، ضمیر فصل کا واقع ہونا کیا نہیں ہے، ضمیر کے ساتھ فصل جو ہے نا جائز نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ خبر مبتدا خبر کے درمیان ضمیر کے ساتھ جو ہے نا فصل کیا ہے؟ جائز، اس لیے کہ وہ اس کا جو ہے تعلق ہوتا ہے اور رابطہ ہوتا ہے. تو ہم ضمیر سے جو ہے نا معلوم ہو گیا کہ المفلحون اب یہ صفت نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ خبر ہے. اور قانون ہے کہ خبر جب معرفہ ہو تو خبر کا حصر ہوتا ہے کس کے اندر؟ مبتدا کے اندر. تو اب فلاح کا حصر ہوگا کس کے اندر؟ متقین کے اندر، وہ متقین کے جو صفات خمسہ کے ساتھ کیا ہے؟ متصف ہے. مطلب یہ ہے کہ آخرت کے اندر کامیابی، آخرت کی کامیابی ملے گی کس کو؟ صرف اور صرف ان لوگوں کو کہ جو صفات مذکورہ کے ساتھ متصف ہے، اور جو صفات مذکورہ کے ساتھ متصف نہیں ہے ان کو آخرت کی کامیابی نہیں ملے گی. صفات مذکورہ کیا ہے؟ الذین جو نماز ادا کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اور خیر کے راستوں میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام کے تمام آسمانی کتابوں پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان، قرآن پر عمل کرتے ہیں. ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. اس کو مزادت کہتے ہیں، مزادت، یعنی ایک چیز کو بیان کیا گیا تو اس کے بیان کے بعد اس کی عزت کو بیان کیا جائے. مثال کے طور پر اہل ایمان کا ان کی صفات کے ساتھ بیان کیا گیا تو اہل ایمان کی صفات کے ساتھ بیان کے بعد اہل کفر کا ان کے صفات قبیحہ کے ساتھ بیان, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزادت کہتے ہیں. اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے کو اختیار فرمایا ہے, یعنی مزادت کے طریقے کو اللہ نے کیا کیا اختیار فرمایا ہے. کیونکہ تعرف الاشیاء بازدادہا, کسی چیز کی حقیقت صحیح طریقے سے تب معلوم ہوتی ہے جب اس کی عزت کو بھی ساتھ کیا جائے, بیان کیا جائے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا تذکرہ بیان کرتے ہیں کہ جو قرآن مجید کی فیض سے محروم رہے دنیا کے اندر, اور اس قسم کے لوگوں کے پھر دو جماعتیں ہیں, دو گروہ ہیں, ایک کافر مجاہر اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ منافق. تو اب یہاں سے کافر مجاہر کا بیان شروع ہوتا ہے جو دوسری جماعت ہے, جو قرآن مجید کے فیض سے محروم لوگ ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. الذین اس میں موصول ہے, اور یہاں موصولیت احدیت کے لیے ہے, اس سے مطلق کافر مراد نہیں ہے بلکہ مخصوص کافر مراد ہے, جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جانتے تھے کہ ان کا کافر کس کے ساتھ ہوگا, ان کا خاتمہ کس کے ساتھ ہوگا, کفر کے ساتھ ہوگا, وہ مراد ہے. تمام کے تمام کافروں کے بارے میں ڈرانا نہ ڈرانا برابر نہیں ہے, بلکہ بہت سارے کافر جن کو حضرت نے ڈرایا اور ان کو دعوت دی وہ مسلمان ہو گئے. اس لیے میں نے کہا کہ الذین کے اندر جو موصولیت ہے یہ موصولیت احدیت کے لیے ہے, اور اس سے مراد مطلق کافر نہیں ہے بلکہ مخصوص اور محدود کافر مراد ہے, جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جانتے تھے کہ ان کا خاتمہ کفر کے اوپر ہوگا, وہ مراد ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم, اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مصداق کون ہے, ابو جہل, اور ابو جہل کے گھرانے کے پانچ لوگ مراد ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم, سواء علیہم برابر ہے ان پر, یہ نہیں کہ سواء علیہ کا آپ پر برابر ہے ان کو ڈرا نہ ڈرا, نہیں, سواء علیہم ان لوگوں کے حق میں برابر ہے. انذرتہم ام لم تنذرہم, آپ ڈرائے نہ ڈرائے, لا یؤمنون یہ مان نہیں لیں گے, ان کے حق میں ڈرا نہ ڈرانا کیا ہے, برابر, پیغمبر کے حق میں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر جب, یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا, اس کے باوجود پیغمبر جب ان کے پاس تشریف لے جائیں گے اور ان کو ڈراوے سنائیں گے اور ان کو دعوت دیں گے تو پیغمبر کو اپنی محنت کا ثواب تو ملے گا, پیغمبر کو اپنی محنت کا ثواب ملے گا. اس لیے سواء علیہ کا نہیں کہا بلکہ اس کیا کہا, سواء علیہم, ان کے حق میں دونوں صورتیں برابر ہیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو ڈراوے نہ سنائیں اور اس طریقے سے ان میں احکام بیان نہ کریں, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر کو تسلی دی ہے کہ یہ لوگ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ پریشان نہ ہو, اور آپ ان سے ایمان کی امید نہ رکھیے, اس لیے کہ ان لوگوں سے ایمان کی امید نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں سے یہ حق کو دیکھتے نہیں ہیں, کان سے حق سنتے نہیں ہیں, زبان سے حق بیان نہیں کرتے ہیں, اور دماغ سے حق کو سوچتے نہیں ہیں, تو اس لیے ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ ایمان لے کر آئیں گے. آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہے, لیکن آپ کے حق میں نہیں, آپ کو ثواب ملے گا. آپ کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. سواؤن علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم, آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے, لا یؤمنون, یہ لوگ دونوں صورتوں میں کیا نہیں کریں گے, ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم, یہاں اللہ تبارک و تعالی علت مہر کو بیان کرتے ہیں, علت مہر کو بیان کرتے ہیں, اور علت عدم ایمان بھی ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائیں گے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مہر لگا رکھا ہے ان کے دلوں پر, ان کے کانوں پر, اور پردے ڈال رکھے ہیں اللہ نے ان کی آنکھوں پر. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے طرف مہر کی نسبت جو کی ہے اور پردے کی جو نسبت کی ہے وہ اس حیثیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے افعال کا خالق ہے, بندے کے افعال کا کیا ہے, خالق. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ بندہ طاعت کا راستہ اپنی مرضی سے اختیار کرے یا معصیت اور سرکشی کا راستہ اختیار کرے. بندہ جب طاعت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندی کے اندر ایک ایسی کیفیت کو پیدا کرتے ہیں کہ وہ کیفیت بندی کو طاعت کا خوگر بنا دیتی ہے, اور جب بندہ معصیت کا راستہ اختیار کرتا ہے, سرکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی بندی کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کرتے ہیں کہ وہ کیفیت بندی کو گناہوں کا خوگر بنا دیتی ہے, اور اس طریقے سے اس کیفیت کے پیدا ہونے کے بعد پھر بندی کے اندر طاعت سے نفرت پیدا ہوتی. لیکن وہ جو ہیئت اللہ تبارک و تعالی نے بندی کے اندر پیدا کی اس ہیئت کا سبب کیا ہے, بندی کی بدعملی ہے, بندی کی بدعملی ہے, اور اللہ کا قانون ہے, دنیا دار الامتحان ہے. تو اسی سے تعبیر کس کے ساتھ فرمایا, ختم کے ساتھ فرمایا اور غشاوہ کے ساتھ فرمایا, یعنی حقیقتاً ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر جو ہے نا مور نہیں لگائے گئے, اسی کیفیت سے تعبیر کس کے ساتھ فرمایا, ختم اور غشاوہ کے ساتھ. چونکہ ختم یعنی دل اور آنکھ میں مؤثر کیا ہے, ختم ہے, پردہ نہیں ہے, کیونکہ پردہ وہ کان کے ادراکات کو اور دل کے ادراکات کو نہیں روک سکتا. البتہ یہ کہ پردہ آنکھوں کے ادراکات کو روک سکتا ہے, تو اس لیے جہاں دل کا ذکر ہے اور جہاں کانوں کا ذکر ہے وہاں پر لفظ ختم کو استعمال فرمایا, اور جہاں آنکھوں کا تذکرہ ہے وہاں پر لفظ غشاوہ کو استعمال فرمایا, کیونکہ دل اور کان میں مؤثر ختم ہے اور آنکھوں میں مؤثر جو ہے نا وہ کیا ہے, غشاوہ ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی بصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم, یہ انجام اخروی ہے. اور ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی بصارہم غشاوہ, یہ انجام دنیاوی ہے, یعنی ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے اور ان کی سرکشیوں کی وجہ سے اور نوری فطرت ضائع کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا فرمائیں گے کہ اس کیفیت کے پیدا ہونے کے بعد ان کو گناہوں کی زندگی اچھی لگے گی اور طاعت کی زندگی ان کو مکروہ جو ہے نا وہ لگے گی, ناپسندیدہ لگے گی. اور اسی سے تعبیر کس کے ساتھ فرمایا, ختم اور غشاوہ کے ساتھ فرمایا. لیکن سبب اسی ختم کے لیے اور اس کیفیت کے پیدا کرنے کے لیے ان کی بدعملیاں ہیں اور نور فطرت کو ضائع کرنا ہے. تو یہ انجام دنیاوی ہے, اور انجام اخروی کیا ہے, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر رکھا ہے جو ان کو آخرت میں ملے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, یہاں پھر مزادت ہے, اور تیسرے فریق کا جو ہے نا یہاں سے تذکرہ شروع ہوتا ہے, یہ جو تیسرا فریق ہے یہ حقیقت میں دوسرے فریق کا کیا ہے؟ بغل بچہ ہے. سمجھے نا؟ وہ گدے والے کو آپ نے دیکھا نا, گدا چلا, گدا ٹھیلے والا, گدا گاڑی والا, ایک بڑا گدا ہوتا ہے اور ایک اس کے ساتھ چھوٹا گدا ہوتا ہے. اس چھوٹے گدے کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ وہ کوتا تو گدے کو کہتے ہیں بھائی, وہ جو محاورت میں ساتھ ہوتا ہے اس کو پخ کہتے ہیں. تو یہ کافروں کا پخ ہے, پخ, سمجھ گئے نا, یہ پخ ہے ان کا جو ہے نا, ایک بغل بچہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. فریق ثالث کا بیان شروع ہو گیا. اور بعض ان کافروں میں سے وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت کے اوپر. اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے پانچ قباحتوں کو یہاں بیان فرمائے. تو پہلی قباحت ان کی کیا ہے؟ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. یہ پہلی قباحت ہے ان کی. اور یقول صیغہ مفرد کا ہے, لیکن کس کے معنی میں ہے؟ جمع کے معنی میں ہے. صیغہ مفرد کا ہے لیکن کس کے معنی میں ہے؟ یقولون کے معنی میں ہے, جمع کے معنی میں ہے. بعض ان میں سے بعض لوگ وہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت کے اوپر. یہاں ذکر ایمانیات میں سے دو چیزوں کا ہے, مراد تمام کے تمام کیا ہے؟ ایمانیات ہے. اور یا یہ ہے کہ منافقین میں اکثر بیشتر یہود تھے, اور یہود جو ہے نا اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے. تو ان دو کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمانیات میں سے جن دو چیزوں کے اندر اپنے آپ کو یہ مخلص سمجھتے ہیں اس میں بھی یہ منافق ہیں. اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا عقیدہ تشبیہ کا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا عقیدہ کس کا ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت میں ہم جائیں گے اور اس طریقے سے جہنم میں ہم نہیں جائیں گے, اور اگر جہنم میں ہم جائیں گے بھی تو کتنے دنوں کے لیے, 7 دن کے لیے یا 40 دن کے لیے. تو اس قسم کی عقائد رکھتے ہوئے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت, کلا ایمان باللہ کلا ایمان بالآخرت ہے. تو جس ایمانیات میں سے جس میں یہ اپنے آپ کو مخلص سمجھتے ہیں اس میں بھی یہ کیا ہے؟ منافق ہے. وما ہم بمؤمنین. اور یہاں جو ہے نا ان کے اس دعوے کا کیا ہے؟ رد ہے. اللہ تبارک و تعالی نے رد فرمائے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا, دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. تو ظاہر ہے دھوکہ اس کو دیا جاتا ہے جس سے احوال پوشیدہ ہو. اللہ تبارک و تعالی سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, اللہ کو دھوکہ کیسے دیتے؟ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں بحذف المضاف ہے, یخادعون یعنی یخادعون رسول اللہ, اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون رسول اللہ. اور یا یہ ہے کہ رسول کو دھوکہ دیتے ہیں, لیکن رسول کے ساتھ معاملہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. رسول کے اطاعت اللہ کے اطاعت, رسول کے ساتھ بیعت اللہ کے ساتھ بیعت. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. تو اس لیے یخادعون اللہ کہا, دھوکہ اللہ کو نہیں دے سکتے تھے کیونکہ اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. دھوکہ اللہ کے رسول کو دیتے تھے, لیکن رسول کے ساتھ معاملہ چونکہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. خادع یخادع باب مفعل سے ہے, اور باب مفعل کے اندر شرکت من الجانبین ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دھوکہ دیتے نہیں ہے, پھر کیا مطلب ہوگا؟ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ ان کے ساتھ ایسا ہے جس طریقے سے دو دھوکہ دینے والوں کا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالی کا جو سلوک ہے اور برتاؤ ہے ان کے ساتھ وہ ایسا ہے جس طریقے سے دو دھوکہ دینے والوں کا کیا ہوتا ہے؟ معاملہ ہوتا ہے. خدا اعظم سے جو ہے نا یہ ماخوذ ہے, یعنی گوہ نے کیا کر دیا؟ دھوکہ دیا. اور یہ مشہور ہے کہ گو جو ہوتا ہے اس کے دو یعنی اس کا جو گھر ہوتا ہے اس کے دو دروازے ہوتے ہیں، ایک عام دروازہ ہوتا ہے، دوسرا چور دروازہ ہوتا ہے. عام جب شکاری اس کا تعاقب کرتا ہے تو عام دروازے سے اپنے غار کے اندر وہ داخل ہوتا ہے، اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے کیا کرتا ہے، ایک دو دفعہ سر بھی نکالتا ہے تاکہ شکاری جو ہے نا وہ سمجھ جائے کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، وہ اپنا بندوق لے کے وہاں بیٹھ جائے گا، اور پھر وہ دوسرے دروازے سے دوسرے راستے سے آرام سے نکل کر جو ہے نا اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے، اور وہ بیچارے یہاں بیٹھے رہتا ہے دھوکہ دے کے. تو اسی سے جو ہے نا یہ ماخوذ ہے، دھوکہ دیتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے غرض کذب کو بیان کرتے ہیں. کیا بیان کرتے ہیں؟ یعنی یہ جو ایمان لانے میں جو یہ جو جھوٹ بولتے تھے تو اس کا غرض کیا تھا اس جھوٹ کا. تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ غرض کذب کو بیان کرتے ہیں کہ جھوٹ کا جو غرض تھا وہ کیا تھا، اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا تھا. اس لیے یہ لوگ اپنے ایمان کو ظاہر کرتے تھے اور جھوٹ کہتے تھے، اور اپنے کفر کو کیا کرتے تھے، چھپاتے تھے. وما یخدعون الا انفسهم، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نتیجے خدا کو بیان کرتے ہیں. کس کو بیان کرتے ہیں؟ نتیجے خدا کو بیان کرتے ہیں کہ ان کے دھوکے کی تباہ کاری ان کے اوپر گرے گی. یہ جو دھوکہ دیتے ہیں حقیقت کے اندر یہ دھوکہ اللہ کے رسول اور ایمان والوں کو نہیں ہے، بلکہ حقیقت کے اندر یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان کے دھوکے کی تباہ کاری اللہ کے رسول اور ایمان والوں پر نہیں گرے گی، بلکہ ان کے دھوکے کی تباہ کاری ان کے اوپر گرے گی. آسمان پر تھوکنے والا اپنے چہرے پر تھوکتا ہے، سمجھے نا؟ تو یہی حال جو ہے نا ان کا ہے. وما یشعرون، لیکن یہ شعور تک نہیں رکھتے ہیں. دو چیزیں ہیں، ایک ہے شعور اور ایک ہے عقل. تو ذوی العقول کے پاس عقل ہوتی ہے، اور جو ذوی العقول نہیں ہے ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ شعور ہوتا ہے. جانوروں کے پاس شعور ہے، اور شعور کی وجہ سے وہ پانی کو پہچانتے ہیں، گھاس کو پہچانتے ہیں، مالک کو پہچانتے ہیں، دوست دشمن کو پہچانتے ہیں، شعور ہے ان کے پاس. اور یہ ادنا ادراک ہے، ادنا ادراک جو بےآکل جانوروں کے پاس ہوتا ہے، اور انسان کے پاس اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ عقل. وہ تو اعلی قسم کا ادراک ہے، لیکن منافقت کی وجہ سے اور اس طریقے سے نوری فطرہ ضائع کرنے کی وجہ سے یہ اتنا گر گئے کہ جانوروں کے پاس جو شعور ہوتا ہے وہ شعور بھی ان کے پاس نہیں رہا. اگر جانوروں کے پاس جو شعور ہے وہ شعور ان کے پاس ہوتا تو ان کو اپنے دھوکے کی تباہ کاری نظر آتی، اور اس عمل سے یہ باز آتے، لیکن شعور تک ان کے پاس نہیں ہے. فی قلوبہم مرض، یہ سبب خدا ہے. یہ کیا ہے؟ سبب خدا ہے کہ یہ دھوکہ کیوں دیتے ہیں ایمان والوں کو، اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے؟ مرض ہے. ان سے ریاست چلی گئی، ان سے نذرانی شکرانی چلے گئے، اور اس طریقے سے ان سے جو ہے نا مکیاپن چلا گیا، اور اس طریقے سے چودراہٹ چلی گئی. اب اس چودراہٹ کی حصول میں اور اس طریقے سے نذرانوں کے حصول میں، شکرانوں کے حصول میں، اور سرداری کے حصول میں یہ کیا ہو گئے؟ پاگل. جہاں کا نشہ اتنا خطرناک ہے، کرسی کا اقتدار کا نشہ، کہ شراب کا نشہ اور پاؤڈر کا نشہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اور جو آدمی اس نشے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی بیوی بچوں کو بھی بیچنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اتنا خطرناک نشہ. اسی وجہ سے تو ہمارے حکمران اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے ملت کو ذبح کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ریاست کے مفادات کو ذبح کرتے ہیں، اور اس طریقے سے اسلامی اصولوں کو ذبح کرتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دی. ہمیں کس طریقے سے یہ منصب مل جائے. تو یہی بیماری ان کو بھی لگی تھی, کیونکہ عبداللہ ابن ابی کی سرداری سر پہ جو ہے نا پگ رکھنے کے سارے انتظامات ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس طریقے سے وہ تمام کے تمام منصوبے جو ہے نا وہ ناکام ہو گئے. ورنہ یہ ہے کہ ہفتہ دس دن کے اندر ان کی سر پر سرداری کا تاج جو ہے نا مدینے والے رکھنے والے تھے. اس لیے جو ہے نا یہ لوگ کیا ہو گئے, پاگل ہو گئے اور مریض ہو گئے. تو سبب خطا جو ہے وہ کیا ہے, ان کی وہ روحانی بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا اور بڑھا دیا اور بڑھا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ تاپس مشورے کر رہے تھے کہ کسی کے عقیدے کو چیڑنا یہ بہت خطرناک کام ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں نے مکے والوں کے عقیدے کو چیڑا, وہاں سے نکلنا پڑا. اب مدینہ والوں کے عقیدے کو یہ چیڑ رہے ہیں. عقیدہ چیڑنے والے وہ اپنے آپ کو جو ہے نا تباہی میں ڈالنے والا ہوتا ہے. اب ان قریب جو ہے نا قومیں اکٹھا ہو جائیں گی اور اس طریقے سے ان کے سر قلم کر جائیں گی. یہ مٹنے والے ختم ہونے والے ہیں. یہ آپس میں ایک دوسرے کو اس طریقے سے تسلی دیا کرتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شان یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مدینہ میں آنے کے بعد اسلامی ریاست جب وجود میں آئی تو آپ کی دعوت تیزی کے ساتھ جو ہے نا دائیں بائیں جو ہے نا چاروں طرف پھیلنے لگے, اور آئے روز لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے اور اسلام پھیلتا گیا. ریاست اور گاؤں بستیاں جو ہے نا وہ اسلامی ریاست کا حصہ بنتے گئے. تو جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے نا وہ پھیلتی گئی, اور اس طریقے سے اسلامی ریاست کے حدود جو ہے نا وہ جیسے جیسے پھیلتے گئے, تو اسی حساب سے ان کی بیماری بھی بڑھتی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتے رہے ان کی بیماری کو, اور اس طریقے سے ان کو جو ہے نا وہ آگ لگی رہی, اور اس آگ کے اندر روزانہ کیا ہوتا رہا, اضافہ ہوتا رہا. تو یہ ان کا انجام دنیاوی ہے. فزادہم اللہ مرضا, دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جلنے کے تمام اسباب کو اتنا بڑھا دیا کہ ان کی نیندیں حرام ہو گئی اور بیماری جو ہے نا بہت عروج پہ چلی گئی. یہ تو ان کا انجام دنیاوی ہے. ولہم عذاب علیم, اور آخرت کے اندر ان کے لیے کیا ہے, دردناک عذاب ہے. یہ ان کا انجام اخروی ہے. دردناک عذاب کس کو کہتے ہیں؟ گولی مارنے کو دردناک عذاب نہیں کہتے ہیں. دردناک عذاب یہ ہے کہ آدمی کو پکڑو, اس کے انگلیاں کاٹو, پھر اس کے ہاتھ کاٹو, پھر اس کے ٹانگے کاٹو, پھر اس کی آنکھیں نکالو, پھر اس کے ناک کاٹو, پھر اس کے کان کاٹو, اور اس طریقے سے جو ہے نا اس کے جسم سے لوہے کے کنگھی سے گوشت اتارو. یہ دردناک عذاب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے دردناک عذاب ان کو جو ہے آخرت کے اندر دیں گے, کیونکہ انہوں نے دغا بازی کی ہے اور دھوکہ دیا ہے. اور دھوکہ کس کو دیا ہے؟ اللہ کے رسول کو دیا ہے, اور اس طریقے سے ایمان والوں کو دیا ہے. کافروں کے کفر سے ان کا کفر زیادہ خطرناک ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, اس لیے کہ انہوں نے تو صرف کفر کا راستہ اختیار کیا, اور انہوں نے کفر کے راستے کے ساتھ ساتھ اضافی کام کیے ہیں. اور اضافی کام کیا ہے کہ ایمان والوں سے راز کے باتیں لے کر کافروں تک پہنچانا, اور ایمان والوں کے لیے میدان جنگ ہر وقت گرم رکھنا, اور اس طریقے سے ایمان والوں کی پسپائی کے لیے ہر قسم کی کوششیں کرنا, اور میدان جہاد میں اپنے ساتھیوں کو واپس لے کے آنا تاکہ مسلمانوں کی ہمت پست ہو جائے, اور اسی طریقے سے بہت سارے مسلمان بھی ہمارے پاس آ جائے, جو بچے ان کے اندر لڑنے کی ہمت نہ ہو. ہر موقع انہوں نے ضائع نہیں ہونے دیا اسلام کو مٹانے کا, کوئی موقع انہوں نے ضائع نہیں ہونے دیا. اس لیے ان کے لیے عذاب جو ہوگا وہ کیا ہے, ولہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون, یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سبب عذاب کو بیان کرتے ہیں. دردناک عذاب ان کے لیے کیوں ہے؟ بسبب ان کی جھوٹ کی. جھوٹ انہوں نے کس سے کہا؟ اللہ کے نبی سے جھوٹ کہا, ایمان والوں سے جھوٹ کہا. تو ان کے جھوٹ کی سبب جو ہے نا ان کے لیے کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, اور یہ ان کی دوسری قباحت ہے. جب ان سے کہا گیا کہ آپ زمین میں فساد نہ پھیلائے, زمین میں فساد نہ پھیلائے, قباحت کے ساتھ انتہائی احمق بھی تھے. کیونکہ احمق اپنے عیب کو ہنر سمجھتا ہے اور دوسروں کے ہنر کو کیا سمجھتا ہے؟ عیب سمجھتا ہے. اس کو انعکاس فہم کہتے ہیں. دو چیزیں ہیں, ایک ہے دماغ. دماغ کا بیلنس جب آؤٹ ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے آدمی, تو پھر پاگل اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے اور صحیح لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ پاگل. اسی طریقے سے فہم کا انعکاس, یعنی فہم کا بیلنس جب آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر آدمی اپنے عیب کو پھر کیا سمجھتا ہے؟ ہنر سمجھتا ہے, اور ہنر مندوں کے ہنر کو پھر کیا سمجھتا ہے؟ عیب سمجھتا ہے. تو اسی طریقے سے ان کا فہم جو تھا وہ معکوس ہو گیا تھا اور اس کا بیلنس کیا ہو گیا تھا؟ آؤٹ ہو گیا تھا. اس لیے یہ اپنے عیب کو کیا سمجھنے لگے؟ ہنر سمجھنے لگے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, تو کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. سمجھے نا؟ آپ دیہاتوں میں جائے, الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا, کفر نفاق کے اندر دیہات کے لوگ سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں, اور وہاں کفر نفاق کے اندر آگے بڑھنے کی وجہ کیا ہے کہ ان کی فہم کیا ہو گئے؟ معکوس ہو گئے, اور فہم کا جو بیلنس ہے وہ کیا ہو گیا؟ آؤٹ ہو گیا. اس لیے وہاں ان کو اپنے سارے عیوب جو ہے نا وہ کیا نظر آتے ہیں؟ کمالات. لوگوں کو لڑانا اور اس طریقے سے لوگوں کے درمیان پھوٹ پیدا کرنا, دشمنیاں پیدا کرنا, اور اس طریقے سے بغض حسد اور کینہ بھرنا, اس کو جو ہے نا وہ اپنی چالاکی اور اس طریقے سے جو ہے نا اپنا چدراہٹ سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا فہم جو ہے وہ اس کا بیلنس کیا ہو گیا؟ آؤٹ ہو گیا. جب فہم کا بیلنس آؤٹ ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے عیب کو کیا سمجھتا ہے؟ ہنر سمجھتا ہے. دیہاتوں کے اندر یہی ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ منافقین بھی اپنے فہم کو کیا سمجھتے تھے؟ اپنے جو ہے نا عیب کو کیا سمجھتے تھے؟ فہم کے بیلنس کے آؤٹ ہونے کی وجہ سے ہنر سمجھتے تھے. قالوا انما نحن مصلحون, الا انہم حرف تنبیہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لا نفی کے لیے ہے, اور اس طریقے سے ہم نے استفہامیہ بھی نفی کے لیے ہے. نفی بل داخل ہوتا ہے تو یہ تحقیق کے ساتھ اس بات کا فائدہ دیتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ کے بعد ہمیشہ حروف قسم آتے ہیں. ان اس کے بعد کیا ہے؟ حرف قسم ہے, تاکید کا فائدہ دیتا ہے. الا انہم اگارہو یہی لوگ, ہم المفسدون فسادی ہے. ہم مبتدا ہے, المفسدون خبر ہے, اور خبر معرب باللام ہے, اور قانون یہ ہے کہ خبر جب معرب باللام ہو تو خبر کی حسر ہوتی ہے مبتدا کے اندر, تو فساد کا ان منافقین کے اندر کیا ہو گیا؟ حسر. یہی منافقین فسادی ہے. یہی منافقین کیا ہے؟ فسادی ہے. ولیکن لا یشعرون, لیکن جو ادراک اور جو حس جانوروں کے پاس ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. اگر وہ حس ان کے پاس ہوتا, وہ ادراک ان کے پاس ہوتا, وہ شعور ان کے پاس ہوتا جو حیوانات کے پاس ہوتا, جو جانوروں کے پاس ہوتا ہے, تو پھر ان کو اپنے عیب نظر آتے, لیکن وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے, اس لیے ان کو اپنے عیب ہنر نظر آتا, عیب نظر نہیں آتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاس, ایمان لاؤ جیسے ایمان کون لے کر آئے؟ صحابہ. یقین کے ساتھ آمن الناس سے مراد کون ہے؟ صحابہ ہے. اس میں کوئی دوسرا قول نہیں ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے تقلید کا ہمیں حکم دیا ہے قرآن مجید کی صحت میں. آمنو کما آمن الناس. اس وجہ سے کہ جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت ناس کون تھے؟ ایمان لانے والے ناس کون تھے؟ صحابہ کرام تھے, کوئی اور تو نہیں تھا. تو اللہ تبارک, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں, تو صحابہ کرام کا معیار حق ہونا اور اس طریقے سے صحابہ کرام کی تقلید کا واجب ہونا قرآن مجید کی اس آیت سے وضاحت کے ساتھ ثابت ہو رہا ہے. لیکن افسوس کے بعد یہ ہے کہ آج وہ لوگ جن کے چہرے گناہوں کی وجہ سے جلے ہوئے ہیں, جن کی شکلیں مسخ ہو گئی ہیں, ان کی زبانیں جب چلتی ہیں تو صحابہ کرام کے خلاف چلتی. یہ حکومت کا کام ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف چلنے والی زبانوں کو اکیڑ کر باہر پھینکتے, کتوں کے سامنے ڈالے. اور یہ زبانیں تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ کتوں کے سامنے ان کو ڈالا جائے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے آمنو کما آمن الناس. ایمان لاؤ ایسا ایمان جو صحابہ کرام لے کر آئے ہیں, اور یہ صحابہ کرام کے اوپر تنقید کرتے ہیں, صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں.
قالوا انؤمن كما امن السفهاء. جب ان سے کہا گیا ایسے ایمان لاؤ تو کیا کہا انہوں نے؟ انؤمن كما امن السفهاء، ہم ایمان لے کر آئے اس طرح جس طریقے سے یہ سفہا ایمان لے کر آئے. یہ بات انہوں نے ابو بکر کے سامنے نہیں کہی، عمر کے سامنے نہیں کہی، علی عثمان کے سامنے نہیں کہی، کمزور مسلمانوں کے سامنے انہوں نے وہ یہ بات کہتے تھے. ابو بکر کے سامنے کرتے تو پھر پتہ چلتا، عمر کے سامنے کرتے تو پتہ چلتا، علی عثمان کے سامنے کرتے تو پتہ چلتا، خالد بن ولید کے سامنے کرتے تو پتہ چلتا. کمزور مسلمانوں کے سامنے، بے بس مسلمانوں کے سامنے اس قسم کی باتیں کرتے تھے جو ان کی بدادری سے متعلق تھے، اور وہ ان کے اوپر پردہ ڈالتے تھے، اور اس طریقے سے وہ ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، برداشت کرتے تھے. تو ان سے کیا کہتے تھے؟ انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایمان لے کر آئے اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ سفہاء ایمان لے کر آئے. نعوذ باللہ. صحابہ کرام کو کیا کہتے تھے؟ سفہاء. تو سب سے پہلے منافقین نے صحابہ کرام کے اوپر تنقید کی، منافقین نے، اور وہ منافقین جو پیغمبر کے زمانے میں مدینہ میں رہتے تھے، جن کے کفر میں رائی کی دانی کے برابر شک نہیں ہے، ان منافقین نے سب سے پہلے صحابہ کرام پر کیا ہے؟ تنقید کی ہے. ہم یہ مان لیں اسی طرح جس طریقے سے یہ بے وقوف مان لے گا. اللہ انہم مصطفیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحابہ کرام سے کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے اندازہ لگائے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے محبت میں ان منافقین کا رد فرماتے ہیں، اور رد بھی انتہائی بلیغ طریقے سے فرماتے ہیں. اللہ انہم ہم السفہاء، یہی منافق بے وقوف ہے، یہی منافق بے وقوف ہے. ولکن لا یعلمون، لیکن یہ علم نہیں رکھتے ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں اپنی حماقت کو اور اپنی بے وقوفی کو، یہ جانتے نہیں ہیں. جاہل مرکب ہے، آکس کے نداند درجہ مرکب ابد الدہر ابمانت، جو جانتا بھی نہیں ہے اور اپنے نہ جاننے کو بھی نہیں جانتا. جاہل مرکب، جاہل مرکب ہے، اپنے حماقت کو بھی اپنے نہ جاننے کو بھی نہیں جانتے، اپنے حماقت کو بھی نہیں جانتے. اگر یہ تھوڑا سوج بوجھ رکھتے ہوتے تو اپنے حماقت کو جانتے، اور پھر جو ہے نا اپنے حماقت کی وجہ سے ایسی باتیں زبان پر نہ لاتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملاقات کرتے تھے ایمان والوں سے تو کیا کہتے؟ آمنا، ہم ایمان لے کر آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب تنہائی میں ملاقات کرتے تھے اپنے شیاطین سے، یہ بڑے لوگ جو ہے نا کبھی کبھی تنہائی میں ملاقات کرتے ہیں. بھائی آپ ملک کی ریاست ہو، تنہائی میں ملاقات کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے ہاتھ میں ملک کا لگام ہے، اگر آپ کسی اور ملک کے کسی آدمی سے تنہائی ملاقات کرتے ہو تو ملک اگر بیچ دیا تو پھر کیا بنے گا؟ تنہائی میں جب تنہائی میں ملاقات کرتے تھے اپنے شیاطین سے، اپنے بڑوں سے، قالوا انا معکم، تو کہتے تھے کہ تحقیق ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑانے کے لیے اپنا یعنی ایمان ظاہر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ رہتے ہیں. اب یہاں دیکھیں، واذا لقوا الذين امنوا، جب ایمان والوں سے کہتے تھے، جب ایمان والوں سے ملتے تھے کیا کہتے تھے؟ قالوا آمنا، کیا کہتے تھے؟ ہم ایمان لے کر آئے. جملہ فعلیہ یہاں استعمال کر، یہاں جملہ فعلیہ کا استعمال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والوں سے جب یہ ملتے تھے تو احداث ایمان کا قول کرتے تھے کہ اب ہم ایمان لے کر آئے، اور جب اپنے شیاطین سے ملتے تھے تو وہاں کون سا جملہ استعمال کیا؟ اسمیہ، جو دوام اور ثبوت پر دلالت کرتا ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب اپنے شیاطین سے ملتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ایمان والوں کے ساتھ ملاقات میں جو جملہ استعمال کرتے تھے جملہ فعلیہ، شیاطین کے ساتھ ملاقات میں جملہ اسمیہ استعمال کرتے تھے. جملہ فعلیہ حدوث پر دلالت کرتا ہے، اور جملہ اسمیہ دوام اور ثبوت پر دلالت کرتا ہے. یہ فرق کیوں تھا؟ اس لیے دل سے تو ایمان والوں کے ساتھ نہیں تھے، دل سے یہ کس کے ساتھ تھے؟ کافروں کے ساتھ تھے، حقیقت میں تو یہ کافر تھے. تو یہاں جملہ اسمیہ کے لیے داعی موجود نہیں تھا ایمان والوں سے بات کرتے وقت، کیونکہ دل سے یہ مسلمان نہیں، دل سے یہ کافر تھے. اور وہاں داعی موجود تھا دل کے اندر، کیونکہ دل سے یہ کیا تھے؟ کافر. اس لیے وہاں جملہ اسمیہ کو استعمال کرتے تھے. یہ ان کے ایک اور قباحت کا ہے, خباست کا ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے, یہ ان کی ایک اور خباست ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے اور سامنے حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, یہ حضرت تشریف لائے, حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ حضرت تشریف لا رہے تھے. تو عبداللہ ابن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو میں کس طریقے سے ان کو بے وقوف بناتا ہوں. سب سے پہلے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملے اور کہا کہ مرحبا بسید بنی تمیم شیخ الاسلام اور ساری اسنین فی الغار الباز المالہ و نفسہ, کہا کہ مرحبا ہو بنی تمیم کے سردار کے لیے اور اس طریقے سے شیخ اسلام کے لیے, شیخ الاسلام کے لیے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی کے لیے, اور جس نے اپنا جان مال سارا اسلام پر جو ہے نچاور کیا اس ہستی کے لیے جو ہے نا کیا ہو خوش آمدید. اور پھر حضرت عمر کی طرف متوجہ ہو گئے, پھر حضرت علی کی طرف متوجہ ہو گئے, اور پھر جب صحابہ کرام چلے گئے تو کہا کہ دیکھو کس طریقے سے میں نے بے وقوف بنائے ان لوگوں, اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ بھی اسی طریقے سے کیا کریں. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللہ يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. یہاں سے اللہ تبارک و تعالی ان کے استہزاء کے انجام کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے استہزاء کا کیا دیں گے, سزا دیں گے, مزہ چکائیں گے. یہ انجام اخروی ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, یہ انجام دنیاوی ہے. یہ دو انجام اللہ تبارک و تعالی نے ان کے استہزاء کی وجہ سے ان کے لیے بیان کیے ہیں. ایک انجام دنیاوی ہے اور ایک انجام اخروی ہے. انجام اخروی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس استہزاء کی وجہ سے اللہ پاک ان کو سزا چکائیں گے, اور انجام دنیاوی یہ ہے کہ یہ ساری زندگی سرگردان پریشان رہیں گے اور اس طریقے سے چین سکون کا نام و نشان ان کے پاس نہیں ہوگا. دیر ہو گئی. اللهم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء, اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى, اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور, اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير بك نستعين. الہ العالمین, قرآن مجید کے اس درس کو اپنی برگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین, اس درس کا ثواب ہمارے شیخ کو پہنچا دے. الہ العالمین, قرآن مجید کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا. الہ العالمین, قرآن مجید کے فیض سے فیضیاب فرما. الہ العالمین, ساری دنیا میں جو لوگ نیٹ کے ذریعے سے ہمارے ساتھ شریک ہے, الہ العالمین ان کا بیٹھنے میں قبول فرما. الہ العالمین, ان تمام طلباء علماء اور اس طریقے سے حکیم صاحب اور ہمارے جی صاحب اور اس طریقے سے انور شاہ جتنے جو ہے نا ہمارے ساتھ درس میں شریک ہے, الہ العالمین سب کے بیٹھنے کو قبول فرما. الہ العالمین, جو بیمار ہے سب کو شفاء کاملہ اجر عطا فرما. الہ العالمین, جن کے جائز حاجات ہے ان کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما. حکیم صاحب کے گھر والوں کو الہ العالمین شفاء کاملہ اجر عطا فرما. الہ العالمین, اور بھی جو لوگ بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ اجر عطا فرما. الہ العالمین, ان تمام علماء کو اور ان تمام طلباء کو الہ العالمین عالم بعمل بنا کر اسلام کا سچا پکا دائی بنا اور ساری امت کا ہدایت کا ذریعہ بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک طالب علم بیمار ہے, اس کے لیے بھی دعا فرمائے. الہ العالمین اس طالب علم کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.